نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقي الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك او كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وعلی اعدل الاصحاب مزی المنبر والمحراب الموافق رأيه بوحي وكتاب سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام المجاهدين وغيظ المنافقين بحفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کا یہ خصوصی ہم پر کرم ہوا کہ ہم اللہ کے محبوبوں کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اور اس اجتماع کا مقصد نہ کثرت اور نہ دلائل اور نہ کسی انتظام پر کوئی نخوت اور فخر کا اظہار ہے، بلکہ محض اللہ کے ان پیاروں بندوں کی یاد میں آپ نے اپنے گھروں سے سفر فرمایا اور یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ بات دل میں اچھی طرح سے بٹھا لیجئے کہ اس عمل سے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے آپ کو جنت عطا فرمائے گا، اور یہ اتنا محبوب عمل ہے آپ کا. آپ نے ابھی کتنی خوبصورت منقبت سماعت فرمائی، تو آپ اس عظیم ہستی کے ذکر کو سماعت کرنے کے لیے یہاں اس اجتماع میں حاضری دے رہے ہیں، تو یہی وہ شخصیات ہیں کہ جن کے ذکر پر کے لیے اجتماع کی برکت سے اللہ گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے، اور اس کا فضل ایسا ہے کہ گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے. بس ہمارے دل میں اس چیز کا یقین نہیں آ پاتا، ورنہ یہ وقت گواہ ہے اور یہ مسجد گواہ ہے. کل قیامت کے دن آپ دیکھیے گا کہ یہ محفل آپ کے اعمال میں کیسا رنگ لائے گی. یوں تو آپ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، اشراق بھی ہوگی، نوافل بھی ہوگی، لیکن آپ اس نفلی عبادت کا درجہ دیکھیے گا جو آپ اس وقت حاصل کر رہے ہیں، کہ جو اللہ رب العالمین آپ کو ان محبوبوں کی برکت سے عطا فرمائے گا. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے. اللهم توفنا مع المسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين يا ربنا. آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ مجھ جیسا حقیر شخص آپ کی شخصیت پر کلام کرے تو یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات میں رونائی اور بلندی عطا فرمائی ہے. یقیناً آپ سے محبت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور پھر اس پر بڑی سعادت یہ کہ ہمیں یہ شرف اللہ نے عطا فرما دیا کہ ہم ان سے محبت ہی نہیں بلکہ اجتماع کر کے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور آج یقیناً میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرا تو کام یہی ہے کہ یہاں پر پڑھ کر سنا دینا, لیکن میں آپ کی آمد پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج یقیناً اتوار کا دن ہے, رشتہ داروں میں شادیاں ہوں گی, دیگر اور معاملات ہوں گے, لیکن آپ نے وقت نکال کر, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ پر سیدنا فاروق اعظم کا فیض جاری ہوا اور آپ یہاں پر آئے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے, اور آپ کے آنے کی برکت سے اللہ مجھ گناہگار حقیر کی اس خدمت کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. میں یہاں پر کیا عرض کروں, جو احادیث اور جو مقام سیدنا احادیث جو سیدنا فاروق اعظم کی شان میں بیان ہوئی ہے. میں اپنے دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ عشرا منایا جائے, یعنی 10 دن, کہ جو فاروق اعظم کی زندگی مبارکہ کے صرف ہم عنوان بیان کریں. اس کی تفصیل کے لیے مجھ جیسا حقیر طالب علم اس بات کو تہدی سے نعمت سے عرض کرتا ہے کہ بالاستیاب ہم 40 دن 41 دن متواتر بولتے رہیں, تو اس سے زیادہ گویا کہ ماخذ کتب احادیث میں, کتب سیرت میں سیدنا فاروق اعظم کے لیے موجود ہیں. اور پھر خدا جس کے دل کو جتنا روشن کرتا ہے اس کے لیے آپ کی سیرت میں اتنی گوشے بازی ہوتے چلے جاتے ہیں. میں آپ کی زندگی مبارکہ کے سمندر میں سے صرف ایک قطرے کو یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا, اور وہ اس کا بھی ہم کوئی استیعاب نہیں کریں گے, بلکہ اس کے بھی موضوعات اور عنوانات ہی گویا کہ ذکر کیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں حضور سیدی و سندی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہی لوگ تھے جو بازی لے گئے, اور وہ عظیم ہستیاں کہ جن کا نام سننے سے ہمارے رگ و پے کے اندر سیر و خون جمع ہو جاتا ہے. یہ کیا دیوانگی ہے کہ آپ نے گھروں کو چھوڑا اور محض ذکر سننے, یہاں پر کوئی فاروق اعظم کی زیارت تو نہیں کرائی جا رہی کہ آپ ممبر پر تشریف فرمائیں اور آپ دیکھیں اور اپنے ایمان کو منور کریں, ایسا نہیں, لیکن آپ محض ذکر کی حرص میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ذکر کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. تو یہ ذکر دیتا کیا ہے, یہ کیا دیوانگی ہے کہ جب بھی یوم فاروق اعظم کا آیا تو آپ نے محفل سجا دی, سیدنا علی کا آیا تو محفل سجا دی, سیدنا عثمان کا آیا تو محفل سجا دی, سیدنا صدیق اکبر کا آیا تو محفل سجا دی, سیدنا امام جعفر صادق کا آیا, حضور سید غوث اعظم کا آیا, سیدنا داتا علی حجویری کا آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کی بنیاد بہت تقوی پر رکھی گئی ہے, ورنہ بندہ تھک جاتا ہے. اور میں ایک بات عرض کروں کہ میں دنوں کو مناتے ہوئے نہیں تھکتا, تو اس مسجد کی روحانیت ہے, اللہ اس کو رہتی دنیا تک آباد رکھے. اور جن حضرات نے اس مسجد کے نظم و نسق کو ابتدائی دور سے لے کر اب تک قائم رکھا ہے, اللہ انہیں دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. تو الحمدللہ اس تسلسل کے ساتھ ہم نے سارے ایام کا اہتمام کرتے ہیں ہر سال الحمدللہ. تو یہ ذکر کا کیا حاصل ہے, چلو ملاقات ہوتی, بات ہو, ملاقات ہوتی, معانقہ ہوتا, مصافحہ ہوتا, زیارت ہوتی, آپ کے چہرے کو دیکھا جاتا, لیکن یہ محض ذکر سے کیا حاصل ہے؟ تو ایک مرید نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, تصوف کے فن پر ایک بہت مستند رسالہ, رسالہ قشیریہ, رسالہ قشیری کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے, اور یہ تصوف کا مقدمہ ہے. اس کو جو شخص, جو آدمی, جو طالب علم تصوف کو پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ اس کتاب کو پڑھے, اور بعد کی جتنی کتابیں ہیں اس کا اصل ماخذ یہی ہے. تو قشیری میں یہ بات ذکر کی گئی ہے, حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مرید نے دریافت کیا کہ یہ آپ بار بار مشائخ کی حکایتیں بیان کرتے ہیں اور مشائخ کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ ایسے تھے, ان کی یہ کرامات تھی, ان کی یہ استقامت تھی. اب کسی عام شخصیت سے نہیں پوچھا جا رہا, جنید بغدادی سے پوچھا جا رہا ہے. انشاءاللہ ان کا یوم بھی ہم نے نوٹ کیا ہے تفصیل کے ساتھ, ان کا علم مقام بھی آپ کی خدمت میں کبھی پیش کریں گے, جو اللہ رب العالمین نے سیدنا جنید بغدادی کو علم روحانیت اور علم شریعت کا وہ سرچشمہ آپ کے سینے کے اندر جاری فرمایا تھا. آپ کے مرید نے پوچھا جنید بغدادی سے, یہ وہی جنید بغدادی ہے کہ جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ دل کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تیرا دل یا میرا دل, تو کہنے لگا حضور اس کی وضاحت فرما دیجئے دونوں دلوں کے, تو فرمایا تیرا دل گوشت کا لوتھڑا ہے اور میرا دل خدا کی یاد کا وہ عرش ہے کہ جس میں ساری کائنات کو اگر میں جمع کرتا ہوں تو رائی کے دانے کے برابر نظر آتی ہے. یہ ہے شان, اس سے آپ اندازہ لگائیے. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہے, حضور سید غوث اعظم کے شیوخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید نے پوچھا کہ یہ مشائخ کی حکایت آپ کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیتے ہیں, غور سے سماعت فرمائیں. آپ فرماتے الحکایت جند من جنود اللہ, کہ حکایت جو ہے یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. یہ حکایت جو مشائخ کی اور اللہ کے نیک بندوں کی, جو ہم ان کے واقعات ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, تو فرمایا یہ عام چیز نہیں ہے. فرمایا الحکایت جند من جنود اللہ, یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. یقویہ بہا قلوب المریدین, اس کے ذریعے اللہ مریدین کے دلوں کو ایمان پر مضبوط رکھتا ہے, ایمان پر مضبوط رکھتا ہے. مرید نے پوچھا حضور بات تو آپ کی ہے لیکن اس پر کوئی حدیث یا کوئی قرآن کی آیت نظر مل جائے, تو آپ نے مسکرا کر قرآن کی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 120 آپ نے تلاوت فرمائی کہ ہاں حکایت صالحین یہ دلوں کو مقوی رکھتا ہے, یہ خدا کے لشکر میں سے ایک لشکر ہے. جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو خدا کی رحمت کے فرشتوں کا نزول مومن کے دل پر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ مومن کے دل پر ایک حصار باندھتے ہیں, پہرا باندھتے ہیں, حصار باندھتے ہیں, پہرا باندھتے ہیں, تاکہ شیطان کا دخل اندر نہ ہو. اسی لیے کہا گیا کہ کوئی کچھ نہ کر سکے تو فرائض کے ساتھ صرف تصور شیخ میں ہی رہے تو اس کا ایمان بچ جائے گا. اس لیے کہ تصور شیخ یا ذکر شیخ یہ دراصل اللہ کی محبت کے تحت ہے. تو فرمایا کہ الحکایت جند من جنود اللہ, کہ ان صالحین کا ذکر جو ہے, ان کی حکایت جو ہے, یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اس کا کام ہے کہ شیطان سے قتال کرنا. یقوی بہا قلوب المریدین, اور مریدین اور طالبین کے دل کو ایمان سے معمور کر کے مضبوط کر دینا. پوچھا گیا کہ حضور اس پر کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, یہ طریقہ تو اللہ نے خود اپنے محبوب کے ساتھ بھی فرمایا ہے. اور سورہ ہود کی آپ نے آیت نمبر 120 تلاوت فرمائی, فرمایا وہ کلن نقص علیک من انباء الرسل. اللہ فرماتا محبوب ان کفار کے تانے, ان کفار کے ظلم, ان کے ستم, ان کی تانہ زنی, ان کی ہٹ دھرمی سے تیرا دل مسترب ہو جاتا ہے, تیرا دل ملول ہو جاتا ہے, تو حزین ہو جاتا ہے, تو مغموم ہو جاتا ہے. تو محبوب گھبرا مت, ہم تجھے پہلے والوں کے واقعات سنائیں گے, پہلے والوں کا ذکر سنائیں گے, ان کے حکایات سنائیں گے. یہ حضرت جنید بغدادی اس آیت کو کوٹ کر رہے ہیں اس کے تحت کہ صالحین کی حکایت کے اندر طاقت ہوتی ہے جو دلوں کو ایمان سے مضبوط رکھتا ہے. فرمایا حضور کے دل کو مزید تقویت جو رب کریم نے عطا فرمائی وہ کیا تھا؟ فرمایا وَكُلَّن نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, محبوب ہم سارے رسولوں کے قصے تجھے سنائیں گے, محبوب ہم تجھے سارے رسولوں کے قصے تجھے سنائیں گے. کیوں سنائیں گے یا اللہ؟ فرمایا ما نثبت بھی فوادک, اس لیے کہ ان قصوں کو سن کر تیرا دل مضبوط رہے, ان قصوں کو سن کر تیرا دل جو ہے وہ مضبوط رہے. تو فرمایا یہ تو رب کی سنت ہے کہ رب خود اپنے پیاروں کا ذکر خود اپنے علم میں, رب کے علم میں ہوتا ہے, اور جب اللہ کے محبوبین اس کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں اترتے ہیں تو خدا پھر ان محبوبین کے ذکر کو بطور تائید اور آیات کو اتارتا ہے. اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ محبوب موسیٰ کو بھی اس طرح تنگ کیا گیا تھا, حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی یہ کیا گیا تھا, نوح و آدم کے ساتھ بھی یہ کیا گیا تھا, اور ہم کسی ایک کا نہیں. محبوب و کل نقص علیک من انباء الرسل, ہم سارے رسولوں کا قصہ تجھے سنائیں گے. اور یہ قصے کہانیاں نہیں ہوا کرتی, یہ بیکار نہیں ہوا کرتا, یہ ذکر عبث نہیں ہوا کرتا, اور یہ اپنے محبوبوں کی یادیں بیکار نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ما نثبت بہ فوادک, اس کو سن کر تیرے دل کو قرار آئے گا. اب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ چاہے غوث اعظم کا ذکر ہو, اس کو بدعت کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ حضرت امام جنید بغدادی نے فرمایا کہ اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو پھر اپنے اسلاف کا ذکر کرو. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے ہو میری سرکاروں کے. تو جو تمہاری سرکار ہیں ان کا ذکر کرو, اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں, ان کے ذکر سے تمہارے دلوں کو تقویت ملے گی. وہ تو خود ان کا ذکر خدا کا لشکر ہے, توجہ چاہوں گا, جس کی یاد خدا کا لشکر ہو، جس کی یاد خدا کا لشکر ہو اور جس کی یاد دلوں کو مضبوط کرے، تو جب وہ خود تشریف فرما ہو تو ان کی شان کیا ہو۔ خود ان کے وجود کے اندر اللہ نے عرفان اور انوار کو کیسا پیوستہ فرمایا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے، ایک ہے غوث اعظم، ایک ہے ذکر غوث اعظم، ایک ہے فاروق اعظم، ایک ہے ذکر فاروق اعظم۔ جن صالحین کے ذکر سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، تو وہ صالحین اگر خود کرم فرمائیں تو ان کی کیا شان ہو۔ تو حضرت گرامی، یہ تمام ذکر کا حاصل یہ دماغ میں بٹھا لیجئے کہ جو آپ حاضر ہوئے ہیں، آپ کو اللہ کا لشکر آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ کا لشکر آپ کے ایمانوں کی حفاظت کر رہا ہے، جو حضرت امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر گویا کہ ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری شریف اس وقت میرے سامنے موجود ہے، حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جو حدیث نقل کی، اب دیکھیے ان کے ذکر سے محبت کی کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے۔ صحیح بخاری شریف، فضائل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حدیث 3688 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے سرکار سے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی، مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وما ذا عددت لها، قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی، مجھے یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کے لیے کیا کیا۔ اس سے متعلق کئی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، لیکن یہ اس سے تھوڑی مختلف ہے، سیدنا فاروق اعظم کی شان میں ہے یہ حدیث۔ ایک تو وہ ہے جو بخاری کتاب التوحید میں ہے، حضور نے پوچھا تھا کہ ما عددت لها، کہ تو نے ایمان کو قیامت کب مجھ سے پوچھ رہا ہے، لیکن قیامت کی تیاری کے لیے تو نے کیا کر رکھا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں کہ حضور، ولا صدقۃ ولا حج ولا صلاۃ ولکن احب اللہ ورسول، حضور نہ میرے پاس کوئی حج ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو سید عالم نے فرمایا تھا، المرء ما من احببتا انت ما من احببتا، فرمایا جا پھر تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث اس میں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ہے۔ جب اس حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے سوال کیا، حضرت انس خود صحابی ہیں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، 10 سال سید عالم کی خدمت کی ہے، ان کی والدہ سرکار کی رضائی خالہ ہیں، حضور دوپہر کے وقت ان کے گھر قیلولہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کو حضور نے اہل و عیال اور مال کی دعوت دی، دعا دی، جو دعا اس قدر مقبول ہوئی کہ آج تاریخ میں آتا ایک روایت میں کہ 80 لڑکے، اور ایک روایت میں آتا آپ کے 100 بیٹے تھے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبول ہوئی، اور یہ حضرت انس بن مالک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سب سے آخر میں وصال کرنے والوں میں ہیں، اور میرے آقا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کوفے میں انہی کی زیارت فرمائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت انس خود صحابی ہیں، حضرت انس خود صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جب حضور سے سوال کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وما ذا عددت لها، قیامت تو اپنے ٹائم پر آ جائے گی، تو کیوں اس میں جلدی کرتا ہے، یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ فقال، انہوں نے کہا کہ لا شیء، حضور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اگر تیاری قیامت کی بات کریں تو کچھ بھی نہیں۔ اور رجل جو کہا گیا کہ ان رجلا سأل، حضور سے ایک رجل نے سوال کیا قیامت سے متعلق، تو وہ صحابی ہیں، ان کا نام نہیں ذکر ہوا، لیکن بات شروعات بخاری کے اندر نام بھی ذکر ہے۔ تو ایک آدمی نے حضور سے سوال کیا، تو وہ خود بھی صحابی ہیں، حضرت انس اس واقعے کو بیان کر رہے، وہ بھی صحابی ہیں۔ تو صحابی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب معاذ اللہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ان کے پاس نیکی نہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھ رہے ہیں کہ حضور قیامت کب آئے گی، تو اور حضور نے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا کیا، تو یہ کیا حضور کو اپنی نیکیاں گنوائیں گے، کہ اس سرکار کو اپنی نیکیاں گنوائیں گے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنا روزہ رکھا ہے، تو یہ کوئی ادب کا طریقہ تو نہیں۔ تو حضور کی بارگاہ جس قدر، آپ کا مقام جس قدر بلند ہے، تو اپنی عاجزی کا انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، لا شیء، آپ کے حضور میں کیا بتاؤں کہ میں نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، میرا سہارا تو آپ ہی ہے، آپ سے میں کیا کہوں کہ آپ کو چھوڑ کر میں کس کا سہارا پڑوں۔ نمازیں سب کچھ ہیں، سب معاملات ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں لا شیء یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، الا انی احب اللہ و رسولہ، لیکن ہاں میں آپ سے اور آپ کے رب سے پیار کرتا ہوں، اللہ سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں. فقال انت مع من احببتا، حضور نے اسی طرح اشارہ فرمایا تو جا پھر بے غم ہو جا، بے فکر ہو جا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے. اب یہ محفلیں کیوں منعقد کی جاتی ہیں؟ محبت نہیں تو محفل منعقد نہیں ہو سکتی. اب آپ کو کسی کے فتوے کی طرف توجہ نہیں کرنی، آپ کو اپنے دل کی کیفیت کی طرف توجہ کرنی ہے کہ جو دل آپ کا جن کی محبت سے معمور ہے ان کا ذکر آپ نے کرنا ہے، ان کی یادوں کو ہمیشہ رکھنا ہے. اس لیے کہ ذکر اگر محبت کے بغیر ہو تو پھر منافقت ہے، ذکر اگر محبت کے بغیر ہو تو منافقت ہے، اور ذکر اگر محبت کے ساتھ ہو تو وہ تعظیم ہے اور وہی عبادت ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا پھر جا جس سے تو محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا. اب حضرت انس کہتے ہیں، قال انس، صحیح بخاری میں حضرت انس کہتے ہیں، فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے کے بعد کبھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی. سبحان اللہ، کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد کبھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے حضور سے یہ بات سننے میں ہوئی کہ سرکار نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اب دیکھیں اسلام آپ لا کر کتنی نیکیاں آپ نے کی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات پر ہو رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. پتا چلا کہ فخر جو کیا جاتا ہے، اظہار جو کیا جاتا ہے، وہ عبادتوں پر نہیں کیا جاتا، وہ نسبتوں پر کیا جاتا ہے، وہ نسبتوں پر کیا جاتا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ فرحنا بشیء فرحنا بقولی فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول سے سننے پر ہوئی. وہ شخص تو چلا گیا، میں آگے بڑھا اور میں نے حضور سے کہا، حضور آپ نے یہ فرمایا نا کہ انت من احببتا، کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. حضور نے فرمایا ہاں بالکل اسی طرح. تو قال انس، حضرت انس حضور سے کہتے ہیں، حضور فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، حضور تو پھر میں آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ بے شک میں آپ سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے پیار کرتا ہوں اور حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں. اور آگے کہتے ہیں کہ حضور میں پیار کرتا ہوں، وہ ارجو ان اکون معہم بحب ایاہم، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا مجھے انہی کے ساتھ رکھے گا، قیامت کے دن خدا مجھے انہی کے ساتھ رکھے گا. وہ ان لم اعمل بمثل اعمالہم، ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں ان کی طرح متقی نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے کہ میں ان کی طرح متقی نہیں، میں ان کی طرح پرہیزگار نہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن میں وہ ارجو، لیکن اس بات کی مجھے یقین ہے، اس بات کی میں امید رکھتا ہوں، ان اکون معہم بحب ایاہم، کہ جو ان سے میری محبت ہے اس بات پر مجھے یقین ہے کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا. وہ ان لم اعمل بمثل اعمالہم، ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں ان کی طرح تقوی میرے پاس نہیں، ان کی طرح گویا کہ عمل میرے پاس نہیں، لیکن ہاں نسبت میرے پاس ہے. اور حضور نے فرما دیا عمل نہیں فرما محبت، اور عملوں میں سب سے زیادہ ممتاز عمل جو ہے وہ پیار ہے، محبت ہے صالحین کے ساتھ. اور فرمایا جب ان سے میرا میں پیار کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ میں آقا کے ساتھ ہوں گا، ابو بکر کے ساتھ ہوں گا اور سیدنا عمر کے ساتھ ہوں گا. تو اس پوری محفل کی غمازی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی اس حدیث سے واضح ہو گئی کہ آپ کا یہاں پر آنا سب سے پہلے حضرت عمر سے محبت کا تقاضا اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، تو پہلے آپ کی محبت حضور سے ہے. اور سیدنا عمر کے لیے آپ کو یہ درجہ پتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گویا کہ قرب خاص کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو درجہ عطا فرمایا. تو حضرت عمر سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں الحمدللہ سرکار سے بھی محبت ہے، سیدنا صدیق اکبر سے بھی محبت ہے اور سیدنا عمر سے بھی محبت ہے. تو اب یہ یقین کر لیجئے اس طرح صحابی کا نظریہ ہے کہ جو محبت ہے تو محبت بیکار نہیں جاتی، یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ ہوں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ متقی ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں، وہ متقی ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں. تو یہ اس محفل کے انعقاد پر میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی. اب آئیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون. سرکار فرماتے ہیں سنو بنی اسرائیل میں، آگے بخاری میں بنی اسرائیل کا لفظ بھی آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں تم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی نہیں تھے، لیکن وہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، محدثون، وہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، ان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ آنے والی باتوں کا پیش خیمہ ہوتا تھا، وہ خود تمام معاملات میں ان کے کلمات پیش رو ہوا کرتی تھی، بعد میں کیا ہونا ہے وہ پہلے ہی بولتے اور اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ سگا فرماتے ایسے کم لوگ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں گزرے ہیں کہ جن کی زبان جو ملہم الہام ان کی زبانوں پر جاری کر دیا جاتا تھا، ملائے اعلیٰ کے فرشتے ان پر القا کرتے تھے اور وہ محدث تھے، ان پر اللہ رب العالمین یہ تمام باتیں اتارتا تھا، اور جو وہ محفل میں کہہ گزرتے ابھی بات ختم نہیں ہوتی کہ وہ واقعہ رو پذیر ہو جاتا تھا۔ یہاں پر شاہ ولی اللہ صاحب، میں نے اس پر مستقل ایک تقریر ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں مزید تشریح میں نے سیدنا عمر کے مقام کے حوالے سے یہاں پر کی ہے، سیدنا شاہ ولی اللہ کے قول سے۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ یہ کیا کیفیت ہوتی ہے، تو صوفیہ لکھتے ہیں کہ جب رب کریم کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو سب سے پہلے وہ حکم، کیونکہ فل مدبرات امرہ، کائنات کا یہ پورا نظام اللہ کے اذن سے فرشتے چلاتے ہیں، ہوا فرشتے لاتے ہیں، آسمانوں کو فرشتوں نے اپنے کاندھوں پر روکا ہوا ہے اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، زمین پر سبزہ اگاتے ہیں، المختصر سب کام خدا کے اذن سے، خدا کے دیے ہوئے اختیار سے فرشتے کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب العلم میں اور دیگر اور جگہ پر بھی یہ روایت بہت واضح طور پر موجود ہے کہ جب نطفہ پیٹ کے اندر رک جاتا ہے، بخاری میں موجود ہے، جب نطفہ پیٹ کے اندر رک جاتا ہے، عورت کے رحم میں جب نطفہ رکتا ہے تو ٹھیک 4 مہینے کا جب عرصہ ہوتا ہے تو فرشتہ اس عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس جو ذی روح ہے اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، کتنی عمر اس کی ہوگی، کب یہ پیدا ہوگا، پوری زندگی کتنا کھائے گا، کب مرے گا، سب لکھ دیتا ہے۔ میں نے کہا ظالموں، فرشتے کو پتا ہے جب تو لکھتا ہے نا؟ تو کہا جی ہاں۔ میں نے کہا فرشتے کو سب کچھ پتا ہو، اللہ کے نبی کو کچھ نہ پتا ہو؟ اور میں نے آپ کے سامنے بات غوث اعظم کی تقریر میں بھی کی ہے کہ اس فرشتے سے افضل سیدی غوث اعظم ہے، اس لیے کہ عام فرشتوں سے افضل جو ہیں وہ مومنین صالحین ہیں، فرشتہ افضل نہیں، افضل مومنین ہیں، اور انبیاء رسل بشر جو ہیں وہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں، رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں، صالحین بشر عام ملائکہ سے افضل ہیں، اور جو فرشتے ماں کے پیٹ میں آ کر تقدیریں لکھتے ہیں وہ رسول نہیں، وہ عام فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑا مرتبہ تو سرکار کی امت میں اولیاء کا ہے، تو اس سے بڑی شان اللہ نے اولیاء کو عطا فرمائی ہے، تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ حدیث اس میں موجود ہے۔ تو مختصر یہ کہ پورا نظام اس کائنات کا فرشتے چلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جب کسی بات کا حکم دیتا ہے کہ فلاں علاقے میں بارش ہونی چاہیے، فلاں علاقے میں سبزہ ہونا چاہیے، فلاں علاقے میں خشک سالی ہونی چاہیے، فلاں علاقے میں فلاں بات ہونی چاہیے، تو رب کریم کا سب سے پہلا یہ حکم جو رب کریم کی جناب سے آتا ہے، تو مالائے اعلیٰ کے فرشتے جو سب سے بلند جماعت کے فرشتے ہیں، جو قرب خداوندی میں بالکل ایک مختص مقام رکھتے ہیں، تو ملا کہتے ہیں جماعت کو، محفل کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند کو، تو ملائے اعلیٰ یہ ان کا ایک لقب ہے کہ ملائے اعلیٰ فرشتوں پر اللہ رب العالمین کا پہلا حکم اترتا ہے۔ وہ فرشتے پھر آسمانوں سے متعلق اگر وہ کام ہے تو اس بات کو آسمان کے فرشتے کو بتا دیتے ہیں، وہ بات اگر زمین سے متعلق ہے تو زمین کے فرشتے کو بتا دیتے ہیں، لیکن محدث جو ہوتا ہے، جس کو فرمایا محدثون، جس کی زبان پر جو وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ ذات الخفا میں لکھتے ہیں، وہ ذات ہے کہ ملائے اعلیٰ پر جب رب کریم حکم فرماتا ہے تو کسی فرشتے کو نہیں بتایا جاتا، اس بندے کے دل میں وہ بات ڈال دی جاتی اور وہ زبان سے بول دیتا ہے۔ اب سمجھ گئے اس عظمت کو کہ کتنا بڑا مرتبہ شان روحانیت کے اندر ان اشخاص کا ہوتا ہے۔ تو بخاری کی حدیث سن لیجئے، کسی امام کا قول نہیں، اللہ کے رسول خود حضرت عمر کی شان کیا بتاتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کانا فیما قبلکم من الامم محدثون، کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی زبان پر فرشتے بولا کرتے تھے، جن کی زبان پر فرشتے بولا کرتے، وہ جو کہتے ہو جاتا۔ فرما فَإِن يَكُن فی امتی احدن فَإِنَّهُ عمر، فرما میری امت میں ایسا کوئی نہیں، اگر ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو تو وہ عمر ہے، یہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی اس لیے بار بار کہتے تھے عمر کو نہ چھوڑو، چھیڑو، یہ ابھی تم اس سے کچھ جراح کرو گے یہ زبان سے بولے گا اور وہ ہو جائے گا۔ یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس ایک ایک حدیث کی شرح میں کئی کئی دن کی بحث ہے، جس کو میں دو دو جملوں میں سمیٹ رہا ہوں۔ تو یہ سیدنا عمر کی شان میں گویا کہ یہ مقدمات ہیں جو حدیث کے اندر گویا کہ ذکر ہوئے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سرکار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ ساری منقبت گویا کہ بیان فرمائی ہے۔ اور ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی مضبوطی پر آپ دیکھیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ گناہ اس سے ہوتا ہے کہ جس پر شیطان تصرف کر سکے، شیطان جس کو بہکا سکے۔ شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ جو خدا کے انوار سے دور ہو جاتا ہے، خدا کے انوار سے دور ہو جاتا ہے، خدا کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ انبیاء پر شب و روز چھما چھم انوار تجلیات جلالیہ اور جمالیہ کی بارش ہوتی رہتی ہے، تو اس انوار کے قریب شیطان پھڑک بھی نہیں سکتا۔ اور وہ انوار ایسے ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کے وجود کو گھیرے رکھتے ہیں، اور کوئی لحظہ ایک سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ نبی کی توجہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کی یاد سے وہ غافل ہوتا ہے کہ جو خدا کے نور سے دور ہو جاتا ہے، اور انبیاء خدا کے نور سے ہیں اور نور نے ان کو ڈھانپا ہوا ہے، تو کوئی لہجہ ان کی زندگی کی رفتار میں، وقت کا کوئی لہجہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں وہ نور میں کمی آئے۔ جب وہ نور میں کمی نہیں آتی تو ذکر سے غافل نہیں ہوتے، ذکر سے غافل نہیں ہوتے تو شیطان تصرف نہیں کر سکتا۔ تو یہ عصمت کا ایک کئی گھنٹوں کی بحث اور کئی تفصیل کا خلاصہ ہے جو میں چند دنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بات یہاں پر میں مزید عرض کر دوں، انبیاء کو معصوم جو رکھا گیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے گناہوں سے محفوظ کیا گیا، کیا اس لیے محفوظ کیا کہ ان کی ذات پوری کی پوری خدا کے وجود پر دلیل تھی، پوری کی پوری خدا کے وجود پر دلیل۔ اگر شیطان ان کو بہکانے پر قادر ہو جاتا تو پھر ان کا تو کچھ نہ ہوتا، خدا کی توحید مشکوک ہو جاتی کہ جو خدا کی توحید کو بیان کر رہا ہے پتہ نہیں بھی اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ ابھی انوار الہیہ کی طرف ہے یا دنیا کی طرف ہے، اب وہ ہے کس طرف۔ تو خدا نے ان تمام باتوں کو ختم فرما دیا، انبیاء کو پہلے ہی اپنے انوار خاصہ کا ایسا جامع عطا فرمایا کہ اس میں کبھی انقطاع نہیں ہے، اس میں کبھی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا تسلسل ہے کہ جس کے لیے تسلسل کا لفظ بھی کہنا بے ادبی ہے، وہ ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ ان کی ذات پر جاری رہے گا، شیطان ان کے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر وہ سو رہے ہوں تب بھی وہ خدا کی توحید کی دلیل ہے، اگر وہ اپنی بیویوں کے پاس ہو تب بھی وہ خدا کی توحید کی دلیل ہے، اگر وہ اپنی ازواج کے ساتھ ایک لحاف میں ہو تب بھی وہ خدا کی توحید کی دلیل ہے، اور اگر وہ ممبر پر بیٹھ کر رشد و ہدایت کی بات کر رہے ہو تب بھی وہ خدا کی توحید کی دلیل ہے۔ شیطان انہیں زندگی کے کسی بھی لحظے کے اندر معاذ اللہ اپنے تصرف کے تحت نہیں لا سکتا، اس لیے کہ انوار الہیہ جو جلالیہ اور جمالیہ نے ان کو احاطہ کیا ہوا ہے، شیطان کی یہ مجالی نہیں کہ قریب چلا جائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو احادیث کا خلاصہ نکلتا ہے، جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص انبیاء کے مقام عصمت کو دیکھنا چاہے، محفوظیت کو دیکھنا چاہے، تو وہ انبیاء کے ذکر میں کثرت کرے۔ تو کہا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ذکر نبی جو خدا کے لشکروں میں سارا لشکر ہے وہ ان پر نافذ ہو جاتا ہے، اور ان کی شان پھر ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ گناہ تو کر سکتا ہے آدمی، لیکن نبی کے رنگ کے رنگنے کی وجہ سے اس سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر تیری کیا شان ہے، میرے آقا کہتے ہیں عمر تیری کیا شان ہے، تو میری صحبت میں ایسا رنگا گیا ہے، اور آج بھی تشریف فرمائے حضور کے قدموں کے اندر ہے، اور وصال کے وقت فرمایا تھا سبحان اللہ میری قبر کو مختصر کھودنا۔ ابن عمر نے کہا کیوں؟ کہا حجرہ چھوٹا ہے، اور میری قبر کا کوئی حصہ حضور کے حجرے سے باہر نہ چلا جائے۔ اگر میں پوچھتا ہوں کہ نجدیوں کے نزدیک مکانات کے تبرک کا عقیدہ شرک ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ زمین میں کوئی برکت نہیں، برکت وجود مصطفیٰ میں ہے، جس حجرے میں سرکار آرام فرما ہے۔ سیدنا عمر اتنی بڑی فضیلت ہونے والے کے باوجود آپ ارشاد فرماتے ہیں میری قبر حضور کے حجرے کے احاطے میں آنی چاہیے، باہر نہیں جانی چاہیے۔ اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر کا یہ نظریہ تھا کہ جو انوار اس حجرے خاص پر اتر رہے ہیں وہ باہر نہیں ہے، وہ باہر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا قد لمبا ہے تو میری ٹانگوں کو تم سمیٹ لینا، سکیڑ دینا، میری ٹانگوں کو گھٹنے کے بل کھڑا کر دینا، لیکن قبر سرکار کے حجرے کے باہر نہ چلا جائے، حجرہ بہت مختصر ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیں کہ قرب خاص کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور یہی بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، یہ قرب کی ایک میں بات کر رہا ہوں، درود پاک پڑھیے گا۔ حضور فرماتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے سے باہر نہیں کرنا، تو یہ قرب خاص کتنا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ انعام کے اندر، تم جہاں سے بنے ہو اسی طرف تمہیں لوٹا دیں گے، جہاں سے بنے ہو اسی طرف تمہیں لوٹا دیں گے۔ جامع صغیر میں متواتر کئی حدیثیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے کہ بندہ جس مٹی سے بنے گا اسی خمیر کی طرف لوٹے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ تو اس مٹی سے بنائے گئے جس سے وجود مصطفیٰ تخلیق کیا گیا۔ آپ کی یہی بزرگی ایسی ہے کہ دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان، بھونکنے والے اگر بھونکتے رہیں آپ کے خلاف تو وہ کچھ نہیں پا سکتے، اس لیے کہ چاند کی روشنی کو دیکھ کر اگر کتا بھونکے تو چاند کی زیبائی اور اس کی رونائی اور اس کی گویا کہ روشنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سیدنا فاروق اعظم کا وجود جہاں پر موجود ہے یہی آپ کی بزرگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فرما میری قبر کو اتنا مختصر کھودنا کہ جو حجرے کے اندر آ جائے۔ انبیاء پر انوار الہیہ کا تسلسل کے ساتھ نزول ہوتا رہتا ہے، جس کی بنا پر شیطان اس کے قریب ہی نہیں پھڑک سکتا۔ مجھے قیوم زمانی کا ایک قول یاد آتا ہے، سبحان اللہ، اس بات کو تو صوفیہ سمجھائیں گے، نرا خشک آدمی نہیں سمجھا سکتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں نقل فرماتے ہیں، جو صاحب تصرف بزرگ ہیں، جو مشاہدے کے بڑے قوی ہیں، اور یہ اور حضور سیدی غوث اعظم نے بھی اس بات کو ذکر کیا۔ سیدی غوث اعظم تو وہ عظیم بزرگ ہے کہ جو پوری دنیا ان کے لڑائی کے دانہ بن جاتی ہے، ہتیلی میں رائی کا دانہ پوری دنیا بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ پوری دنیا رائی کا دانہ کیسے بنے گی جبکہ آپ خود دنیا میں کھڑے ہیں؟ تو فرمائی آپ کے وجود کی بات تھوڑی ہے، بلکہ جب آپ خدا کے ذکر میں انفرادیت و تجرد پاتے ہیں اور آپ کی روح عرش کا طواف کرتی ہے تو اللہ فرماتا دیکھ عبد القادر میرے ذکر نے تجھے کتنا بلند کیا، اب نیچے دیکھ۔ تو آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہ رائی کا دانہ نظر آتی ہے۔ یہ دنیا میں رہ کر دنیا کی کیفیت نہیں ہے، یہ تو روح کی پرواز پکڑ کر پھر دنیا کو دیکھنا ہے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جن کے لیے دنیا سمیٹ کر رائی کا دانہ بن جاتی ہے، تو ان کا مشاہدہ کتنا مخفی ہوگا، ان سے کیا چیز باقی رہے گی۔ لیکن میرے آقا کی شان میں سیدنا مجدد الفسانی لکھتے ہیں، فرمایا کہ میں نے افق عالم پر توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ اہل دل کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے افق عالم پر سرکار کو دیکھنے کے لیے توجہ کی۔ میں نے افق عالم کے پورے پردے پر، یعنی اسکرین پر پورے پردے پر میں نے حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے توجہ چاہوں گا، حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے میں نے توجہ کی اور اپنی ساری طاقت میں بروئے کار لے آیا، لیکن حضور کا وجود اتنا لطیف تھا کہ جو دنیا کے پردے پر ظاہر نہیں ہوتا، دنیا کے پردے پر ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر خود فرماتے ہیں کہ سایہ اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ وجود سے زیادہ نرم ہوتا ہے، وجود سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ فرمایا سایہ کسی شخص کا اس لیے نظر آتا ہے، کسی شے کا سایہ اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ وجود سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ خود حضور کے وجود میں اتنی لطافت ہے تو آپ کا سایہ کہاں سے ہوگا؟ یہ خود فرماتے ہیں، فرمایا مجھے حضور کے وجود کا عکس بھی پردائے دنیا پر نظر نہیں آیا، اس لیے کہ عکس اور سایہ اس کا نظر آتا ہے کہ سایہ جسم سے لطیف ہوتا ہے، اس لیے جسم تو نظر نہیں آتا، وہ لطیف ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ حضور کا جسم تو خود ہی الطف ہے، تو آپ کا سایہ کہاں سے نظر آئے گا؟ آپ کا سایہ کہاں سے نظر آئے گا؟ تو آپ دیکھیں کہ روشنی کا سایہ نہیں ہوتا، یہ لطیف چیز ہے، یہ جس پر پڑتی ہے اس کا سایہ پڑتا ہے، یہ جس پر پڑتی ہے اس کا سایہ۔ روشنی کا سایہ دیوار پر پڑا، دیوار کثیف ہے وہ لطیف ہے، اب اس دیوار نے اپنا سایہ دیا اس لیے کہ دیوار کا سایہ لطیف ہوگا، لیکن روشنی جو خود لطیف ہے تو اس کا سایہ ہی نہیں ہے، روشنی خود لطیف ہے تو اس کا سایہ ہی نہیں ہے. تو قیوم زمانی فرماتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن جامی نے لکھا کہ میں حضور کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے میں نے قصد کیا کہ بارگاہ رسالت میں پہنچ جاؤں، اور میں نے جب دل کی دنیا سے حضور سے رابطے کے لیے اپنے آپ کو بلند کیا تو فرمایا کہ میں کانپ کر رہ گیا، میرے درمیان اور حضور کے درمیان ہزاروں انوار کے پردے تھے، اگر میں اپنی فکر کو کہیں قریب ایک پردے کے بھی لے جاتا تو میں اس طرح جل جاتا جس طرح بال آگ میں جل جاتا ہے. لیکن فاروق اعظم پر کیوں جل جاتا؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضور پر انوار ایسے اترتے ہیں، خدا کے انوار جلالیہ، خدا کے انوار جلالیہ. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے، جو میں نے تفصیل کے ساتھ کئی جگہ آپ کی خدمت میں ذکر بھی کیا فتوح الغیب کے اندر، فرمائے یہی فاروق اعظم جو حضور کے مزاج کو جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ حضور پر اس وقت کون سے انوار ہیں. فرمایا کہ جب حضور پر انوار جمالیہ کا نزول ہوتا ہے تو حضور کے چہرے پر بشاشی ہوتی ہے، اور بار بار اللہ کی یاد میں کہتے ہیں بلال اذان نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی، یعنی نماز ایسے پڑھو تم خدا کو دیکھو. تو جب انوار جمال اترتا ہے تو خدا کی محبت کا شوق بالکل بلند ہوتا ہے. بلال اذان کا وقت نہیں ہوا، اور فرمایا یہ سیدی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور فرمایا جب انوار جلالیہ کا نزول ہوتا ہے، خدا کے انوار جلالیہ، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب خدا کے جلالیہ انوار جلالیہ کا نزول ہوتا ہے تو سرکار کا سینہ بولنے لگتا ہے، جوش مارتا ہے. سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں اس طرح جس طرح کے ہانڈی کے اندر کافی دیر تک گرم پانی جوش مار رہا ہو. سیدنا عمر کہتے ہیں جب حضور سے ہمیں یہ آواز محسوس ہوتی تو ہم اٹھ کے محفل سے چلے جاتے، ہم میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم حضور کے قریب رہ سکے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ہمہ وقت آپ پر انوار جلالی اور جمالی کا نزول ہوتا ہے، تو شیطان یہاں کہاں پنپ سکتا ہے اور آ سکتا ہے. حضرت عمر کو تو اپنے قدموں میں لپٹا لیا ہے، تو وہی انوار کے چھیٹے اب آپ کے مزار پر بھی اتر رہے ہیں، آ رہے ہیں. اور یہ میرے آقا نے اپنی زندگی میں عطا فرمائے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں عطا فرمائے. یہ حدیث پاک کو ذرا دل سے سنیے، سیدنا فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، معصوم تو نہ ہوئے لیکن خیرات مصطفیٰ کو پا کر اتنے بلند ہو گئے کہ آپ کا نام لو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، آپ کا نام لو تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اور ہمارے اسلاف نے یہ لکھا کہ جس سے گندے گندے شیطانی خواب آتے ہوں وہ سینے پر عمر لکھ کے سو جائے، وہ سینے پر عمر لکھ کے سو جائے، کہ اس کے اندر روحانیت بھی پیدا ہو جائے گی. اور یہ عمل تو ہونا چاہیے، یہ عمل تو ہونا چاہیے کہ انگوش سے، انگلی سے سیدنا عمر کا نام لکھا جائے، بلکہ جن جن کا یاد ہو لکھا جائے، جن جن کا یاد ہو لکھا جائے. ان کے ناموں کے اندر وہ تاثیر ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، ان کے ذکر کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ان کا نام لکھا جائے تو نام انگلی سے لکھا جائے تو اس انگلی کے جو نقوش ہے اس سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے نبی سے گناہ کیوں نہیں ہوتا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے. اور اب آ کر اس بات کو آپ جامع ترمذی سے ملاحظہ فرمائیے. جامع ترمذی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ قربیت، اور اس میں آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربیت کے اندر وہ استغراق تام عطا فرمایا، اور آپ کے اندر دنیا سے تجرد بنا کر اپنے اتنے قریب کر لیا. سید عالم فرماتے ہیں عمر ادھر آؤ، حضرت عمر آئے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. قال رسول اللہ رأیتُ کأنی اوتیت بقدح لبن، رات کو میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ رب کی جانب سے مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا. کہیں سبحان اللہ، دودھ کا پیالہ دیا، تو میں نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور اسے پی لیا. فرمایا اسے پیا تو کچھ دودھ بن گیا، بچ گیا. بقدح لبن فشربت منہ، فرمایا جب بچ گیا فآتیت فضلی عمر بن الخطاب، جو بچا ہوا تھا عمر میں نے دیکھا تم میرے ساتھ تھے، میں نے تمہیں پلا دیا، میں نے تمہیں پلا دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دودھ اتنا پیا کہ میری انگلیوں سے اس کی سفیدی ظاہر ہونے لگی، اور وہ دودھ جو بچا میں نے عمر کو پلا دیا. تو وہ کہتے ہیں لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، قالو سارے صحابہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا فما اولت ہو یا رسول اللہ، حضور اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ قال العلم، فرمایا یہ نبوی علم ہے، یہ نبوی علم ہے، یہ وہ انوار کا حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے عمر کو عطا فرما دیا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی شان عظمت یہ ہے کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ اتنا قرب عطا فرمایا کہ ایک دن تو آپ نے شاہ فرمایا, عمر اب تو تم ایسے ہو چکے ہو, یا ہن یا ابن الخطاب, اے ابن خطاب سنو میری بات, والذی نفسی بیدیہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. یہ حضور قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ عمر مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ما لقی الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک, فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا عمر کہ تو کسی راستے کو اختیار کرے اور شیطان کی جرت بھی ہو کہ اس راستے پر آئے, جس راستے کو تو اپناتا ہے شیطان اس سے کئی راستے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے, یہ آپ کی عظمت ہے. اور یہ سارا کمال کس بات کا ہے کہ آپ کو اسی خمیر سے بنایا گیا ہے جس خمیر سے سیدنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تیار کیا گیا, اسی سے سیدنا صدیق اکبر بنے ہیں, اسی سے سیدنا عمر بنے ہیں. اور حضرت عمر کو معصوم تو نہیں کہا گیا لیکن محفوظ ایسا کہہ دیا گیا ہے اللہ اکبر کہ عمر تیرے سائے سے تو اب شیطان بھی بھاگتا ہے, تیرے سائے سے تو اب شیطان بھی بھاگتا ہے. یہ کیوں دودھ پلائے, ساری باتیں کیوں کی, یہ میں انشاءاللہ 8, 9, 10 محرم کو تقریر کروں گا. پہلا موضوع ہمارا مسئلہ خلافت ہوگا انشاءاللہ, اس میں میں آپ کے سامنے مزید حقائق پیش کروں گا کہ انہی کو خلافت کیوں دی گئی اور خلیفہ ہوتا کون ہے اور خلیفے کے شرائط کیا ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ میں صوفیانہ رنگ میں قرآن و حدیث سے آپ کی خدمت میں جو صوفیہ کے اقوال ہے وہ جمع کروں گا. اب صرف جتنی باتیں سیدنا عمر کے حوالے سے وہ میں نے آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کرنی تھی کہ عمر تیری شان تو یہ ہے کہ تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھے. تھوڑا سے وقت رہ گیا, میں یہاں پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. سیدنا عمر کی شان سے متعلق یہ میں نے 2 یا 4 ہی حدیثیں پڑھی ہیں, ورنہ یہ بخاری شریف کے اندر کئی حدیثیں سیاہ کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہاں پر میں 2 واقعے جو آپ کی زندگی کے اندر بہت گویا کہ آپ کی امور خلافت کے اندر جس کو آپ کے کمال کا مقدمہ کہا جائے, اور ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظمت والی ذات تھی. آپ کی فتوحات کا سلسلہ تو جاری رہا 10 سال کے قریب جو آپ نے امور خلافت سر انجام دیے, اس لیے آپ غیظ المنافقین کے لقب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں جو امام اہل سنت نے آپ کے لیے لقب لکھا ہے کہ منافقین آپ سے غصہ ہوتا ہے اور آپ جو ایسے ہیں غیظ المنافقین کہ منافقین کے سامنے نام لیا جائے تو وہ جل جائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منافقین کو پسند نہیں فرماتے. اگر دونوں طریقوں سے معنی اس کا کر لیا جائے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر کے بعد مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے ہیں. جب حضرت ابو بکر نے آپ کا انتخاب فرمایا تو اس وقت لوگوں کے اندر یہ بات چل پڑی کہ عمر کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے, اب تو کسی کی بھی خیر نہیں رہے گی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہلا خطبہ اپنا منبر پر ارشاد فرمایا تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کلمات تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ میرے لیے دعا کریں کہ ایسا نہیں ہوگا. فرمایا ہاں, میں اگر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف کروں یا کوئی ایسا فیصلہ ہو تو پھر مدینے کا ایک بچہ بھی میرے گربان میں ہاتھ ڈال کر مجھ سے سوال کر سکتا ہے. فرمایا لوگوں سنو, لیکن اگر میں کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا تمسخر کرتا ہوا دیکھوں یا کسی کو میں دین کے اندر رخنا ڈالتا ہوا دیکھوں تو یاد رکھو پھر میرا پاؤں ہوگا اور اس کا منہ ہوگا, میں زمین پر اسے روند کر رکھ دوں گا. یہ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے سیدنا عمر کی یہ 2 نصیحتیں بیان فرمائی. اور اس کا عمل کیا تھا, یہ درس سیرت میں بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ جن لوگوں نے مسجد زرار کے لیے اگر ایک ستون بھی پیش کیا سیدنا عمر ان سے کہتے تھے تم نے ستون تو دیا تھا, یہی جہنم کے اندر تمہاری گردن میں ڈالا جائے گا. کہا ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو بخش دے. فرمائے تم نے کسی بد مذہب کی اعانت کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے تم نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اتنا جلال فرمایا کرتی تھی, یہ آپ کی ایمان کی مضبوطی تھی. آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر فتوحات کا ایسا عجیب سلسلہ تھا جس کو محض آپ کی کرامت کہا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ فتوحات جس کا رب نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا دین پورے اس عالم پر غالب آئے گا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے اس وعدے کی تکمیل جو ہے سیدنا عمر سے فرمائی ہے, اور دین کا ایسا غلبہ ہوا ہے کہ قیصر روم ہو یا کسرا ہو, جن کو بڑا گھمنڈ تھا, غرور تھا اپنی شوکت پر, اپنی شان پر, کہ وہ اسلام کو پارا پارا کر دیں گے, اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم اس کو ظاہر کر دیں گے, اور کافر چاہے اس کے بارے میں جتنا تذبذب کا شکار رہے. اور اللہ رب العالمین نے اظہار دین حضرت عمر کی برکت سے فرمایا, ان کے وجود سے فرمایا. رومی سلطنت آپ کے دور میں تہس نہس ہو کر رہ گئی, خسرو پرویش کی ساری حکومت سرنگو ہو گئی, ایران کی ایک ایک دجل و فریب والے خطے جس میں مسلمانوں کو گویا کہ مسلمانوں کے شرازے کو بکھیرنے کے لیے آئے دن صبح شام پلاننگ ہوا کرتی تھی, سیدنا عمر نے ایک ایک وادی, چاہے وہ حمادان ہو, نہادن ہو, چاہے وہ فارس کا کوئی دوسرا علاقہ ہو, قادسیہ کا علاقہ ہو, ایک ایک علاقے کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے ٹارگٹ بنایا, اور وہاں پر آپ نے گویا کہ لشکر روانہ کر کے ہر جگہ سے منافقین کی سرکوبی فرمائی, اور اسلام کو آپ نے تحفظ دیا. ہاں, یہاں پر علماء نے یہ لکھا کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو اللہ کے علم میں ہے اور آپ کے لیے پہلے سے مقدور کر دی گئی. جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہے, اس تیزی کے ساتھ تربیت کا وقت نہیں ملا. جو علاقے فتح ہوتے چلے گئے, بس ایک فتوحات کا سلسلہ تھا کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو کر کوئی بڑا گروہ بنا کر مدینے کی طرف حملہ نہ کرے, مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت نہ کرے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے پہلے یہ رکھا کہ یا تو یہ مسلمان ہو جائیں, یا جزیہ دے دیں, یا تلوار فیصلہ کرے گی. اب اس طریقے سے آپ نے فتوحات کا سلسلہ تین بر اعظموں تک پہنچایا. اب قریب تھا کہ وہاں پر وفود بھیج کر تعلیم و تعلم, دینی تبلیغی سلسلے سے ان کے ذہنوں کو ہم آہنگ کیا جاتا. یہ وقت سیدنا عمر کو نہیں مل پایا, اور آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. اسی کی وجہ سے سینکڑوں فرقے اسلام میں پیدا ہو گئے. علماء نے لکھا کہ اگر سیدنا عمر حیات رہتے اور یہ قدرت کو ممکن ہوتا, تو جس طرح آپ کے ہاتھ پر اظہار دین ہوا ہے, غلبہ دین ہوا ہے, اسی طرح اسلام قیامت تک کے لیے محفوظ بھی ہو جاتا. حضرت عمر کا اخلاص ایسا تھا. سن 17 ہجری کے اندر ملک شام کے اندر تعاون ہوا, تعاون کی وبا آئی, اور اس میں کثرت سے کئی صحابہ اکرام گویا کہ اس وبا کے اندر انہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا. 17 ہجری اور 18 ہجری, یہ دو جو سال ہیں, یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی استقامت کا منہ بولتا ثبوت ہے. کوئی دوسرا شخص یہاں پر ہوتا تو وہ اس طرح نظام خلافت کو چلا ہی نہیں سکتا تھا جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دو سال میں مسلمانوں کی گویا کہ حفاظت فرمائی. 17 ہجری کو شام کے اندر, ملک شام میں, سیریا میں, جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی چھاونی تھی, قیصر روم کو گرا کر وہاں پر سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ, حضرت خالد بن ولید کو بھیج کر پورا تسلط وہاں پر نصرانیوں کے اوپر جما دیا گیا تھا, اور وہ دانت ہی سارے توڑ دیے گئے تھے جو گنبد خضرا کی طرف سرکار کے مدینے کی طرف آنکھیں جو اٹھنے والی تھی, مدینے پاک کی طرف جو میلی آنکھیں اٹھنے والی تھی, وہ ساری آنکھیں پھوڑ دی گئی تھی, اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا. قیصر روم کے سارے غرور اور گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا گیا تھا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جل قدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی سربراہی میں پورا تسلط وہاں پر ملک شام کے اوپر جمع دیا گیا تھا. لیکن 17 ہجری کے اندر ایک وبائی مرض پھیل پڑا, تعاون کا ایک وبائی مرض پھیل پڑا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ جب خبر ہوئی کہ لوگ اس طرح گر رہے ہیں کہ جس طرح کی بارش کے قطرے گرتے ہیں, ایک کو سنبھالو تو دوسرا گرتا ہے, دوسرے کو سنبھالو تیسرا گرتا ہے. اموات کا طریقہ یہ تھا, یعنی ایک کے بعد ایک لوگ جیسا خزاں میں پتے گرتے ہیں, علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح کھڑا کھڑا آدمی گر جاتا تھا, یعنی اس قدر خطرناک وبا تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے یہ بات برداشت نہ ہوئی, اپنی سواری لی اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے یہ وبا ختم ہو جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھے راستے میں جب پہنچے تو سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ نے آپ کو روکا اور کہا کہ امیر المومنین, آپ وہاں پر نہ جائیں, آپ کا وہاں پر جانا بہتر نہیں ہے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بھی گویا کہ آئے, حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, وہاں پر میری رعایا اس عذاب میں گویا کہ مر رہی ہے اور میں باہر رہوں, ایسا نہیں ہو سکتا, میں خود وہاں پر جاؤں گا, اور اس وبا میں رہتے ہوئے میں ان کی جان بچانے کے لیے تدارک کے انتظامات کروں گا. حضرت موسیٰ اشعری نے جب دیکھا کہ حضرت عمر کے جوش کو کوئی ٹھنڈا ہی نہیں کر سکتا, تو آگے بڑھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی. کہا سنیں عمر, امیر المومنین، میں نے کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، ایک بات سنی ہے، وہ حدیث آپ کو سنا دوں؟ سیدنا عمر نے کہا کہ ہاں سناؤ. سیدنا ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کہ جب تم سنو کہ کسی شہر میں وبا ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ کسی شہر میں وبا ہے تو وہاں نہ جاؤ، تو وہاں نہ جاؤ، اور جب تم کسی ایسے شہر میں ہو جہاں یہ وبا پھوٹ پڑے تو پھر وہاں سے موت کے خوف سے بھاگو نہ، اور جہاں پر ہو تو وہاں داخل نہ ہو. تو فرمایا کہ دیکھیں حضور، آپ شام سے بھی باہر ہیں اور ابھی یہاں پر گویا کہ وبا نہیں ہے، تو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، حضرت عمر نے جب یہ فرمان سنا تو پھر آپ مدینے کی طرف لوٹ گئے. لیکن اس وقت آپ نے جتنے آپ کے علاقوں پر مضبوط گورنر تھے سب سے آپ نے رابطہ فرمایا، حضرت عمر بن عاص سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، حضرت سعد بن وقاص سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے، جو جلیل القدر صحابہ، کسی کو کوفہ، کسی کو بصرہ، کسی کو ایران کے خطے دیے گئے تھے، سب کو کہا کہ فوراً ملک شام میں رسد پہنچانے کی کوشش کرو، اور وہاں پر جو ہے مسلمانوں پر یہ وبا ٹوٹ پڑی ہے، چاہے وہ دوائیوں کا طریقہ ہو، چاہے اناج کا طریقہ ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطوط گویا کہ روانہ کرنا شروع کر دیے، لیکن یہ وبا تھمنے والی نہ تھی، یہ اتنی بڑی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی وبا کے اندر شہید ہو گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جب طاعون کی وبا لگی اور آپ کا مرض بڑھنے لگا تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت امیر المومنین کو خط لکھ دیا کہ حضور اب میرے بچنے کی امید نہیں ہے. یہ وہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے جو اشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ وہی ابو عبیدہ بن جراح ہے جب غزوہ احد میں حضور کے چہرے میں وہ سلاخیں داخل ہو گئی تھی خود کی، تو انہوں نے اپنے دانتوں سے کھینچا تھا اور دانت ٹوٹ گئے تھے، حضور نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، حالانکہ دو دانت ٹوٹ جائیں آگے کے تو انسان بھدا لگتا ہے، میرے آقا نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا کہ تو نے میرے لیے اپنے دانتوں کی قربانی دی ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر یہ کئیوں میں کھڑے ہوتے تو سب سے خوبصورت نظر آتے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن، یہ گویا کہ آپ نے خط لکھا امیر المومنین سیدنا عمر کو کہ حضور میری طبیعت ایسی ہے کہ اب میرے بچنے کی امید نہیں ہے، میں حضرت معاذ بن جبل کو اپنا نائب بناتا ہوں، اور یہ خط حضرت عمر کی طرف بھیج دیا گیا. خط اس سے پہلے کہ حضرت عمر کو پہنچتا آپ نے گویا کہ جامع شہادت نوش فرمایا. حضرت معاذ بن جبل گویا کہ اس مہم پر رہے اور سیدنا عمر کی اس وصیت کے تحت کہ رسد اندر پہنچایا جائے، آپ بھی اس وبا کا شکار ہوئے. حضرت معاذ بن جبل کہ جن کو حضور نے 17 سال کی عمر میں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، 17 سال کا یہ شبابی عالم، اور جب مکہ فتح ہوا تھا تو حضور مکہ سے رخصت ہو کے جب مدینے آ رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کے دین کا علم کس سے لیں اور سیاست کا علم کس سے لیں؟ فرمایا میری سیاست اگر تم نے لینی ہے تو اسید بن خدیر سے لینا، اتاب بن اسید سے لینا، اور فرمایا اگر میرا نبوی علم کسی سے لینا ہے تو معاذ بن جبل سے لینا. تو حضور نے اپنے گویا کہ نبوی علم کا وارث مکہ کے اندر ان کو بنایا تھا، اور حضرت عمر کے دور میں یہ شام کے اندر تھے. حضرت معاذ بن جبل بھی اس وبا کا شکار ہو، اور آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اب دیکھیں کتنا بڑا سانحہ ہے، اتنے زبردست قسم کے جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جس کے نام سے گویا کہ کفار کا لشکر کانپ جاتا تھا، وہ اس وبا کے اندر شہید ہو گئے. حضرت معاذ بن جبل شہید ہو گئے، ان کا بیٹا جو تھا وہ شہید ہو گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا اس عذاب سے ہمیں بچا لے، ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے اندر کیا کیا جائے. جب ساری کیفیات پوری ہو گئی، آپ کی دعا مقبول ہوئی، وہ عذاب ٹل گیا. ملک شام میں عذاب تلا، 17 ہجری کے آخر میں عذاب تلا تو 18 کو مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، 18 کو مدینے کے اندر قحط پڑ گیا. اور وہ قحط کے بارے میں، اور یہ جو ملک شام کی میں نے آپ کو بات عرض کی ہے، اس میں بڑے بڑے کبائر صحابہ اس وبا کے اندر شہید ہو گئے، 25,000 سے زیادہ فوجی جوان اس میں شہید ہو گئے. حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ کے گویا کہ بھائی ہیں، اور دمشق کے یہ حضرت امیر معاویہ سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے ان کے ہاتھ میں ساری گویا کہ کنک سونپی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اسی گویا کہ وبائی مرض کے اندر جامع شہادت کو نوش فرمایا. اور اس ان کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ گویا کہ اس میں وہاں کے گورنر منتخب ہوئے. یعنی اللہ اللہ کر کے یہ عذاب ٹلا تھا اور اس سے چھٹکارا ملا تھا کہ 18 ہجری کے اندر بارش بالکل رک گئی. بارش رکنے سے گرمی اتنی ہو گئی مدینے کے اندر کہ پہاڑ پھٹ گئے. پہاڑ پھٹ کر پہاڑ کی جو ٹھوس پن ہوتا ہے وہ جھڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ ریت کا ڈھیر رہ گئے. اب خشکی کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے گرد و غبار اتنا فضا کے اندر تھا کہ اب لوگوں کے لیے سانس لینا بھی گویا کہ ایک محال ہو گیا۔ پہلے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ کوشش یہ کی کہ جو دیہات کے اندر صحابہ ہیں اور جو عورتیں ہیں بچے ہیں ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا جائے۔ اہل مدینہ کے پاس اناج موجود تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اہل یہ وبا اور گھٹن اس طرح پیدا ہو گئی اور ریت اس قدر اڑتی تھی کہ ایک بندہ اگر ایک دفعہ سانس لیتا تو دوسری دفعہ سانس نہیں لے سکتا تھا۔ اس سال کو عام الرماد کہا گیا کہ گویا کہ ریتوں والا سال، انتہائی خشک سالی والا سال، یعنی قیامت خیز تباہی تھی۔ اب لوگ شہروں کے اندر بھی گویا کہ مرنا شروع ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ گویا کہ بہت زیادہ اس پر پریشان ہوئے۔ خورد و نوش کی چیزوں کا یہ عالم تھا کہ مویشیاں تو ساری مر گئی، اگر کسی کے پاس ایک بکری بھی ہوتی تو اس کو ذبح کرتے تو اس میں گوشت نہیں نکلتا تھا، اور اس کی گویا کہ کھال اتاری جاتی تو کھال ہڈیوں پر چپکی ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام امور کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص کو دمشق میں خط لکھا، مصر خط لکھا، حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا، کوفے کے اندر سعد بن وقاص کو خط لکھا، بصرہ کے اندر ابو موسیٰ شری کو خط لکھا کہ تم سکون سے بیٹھے ہو اور مدینے کے اوپر یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ ان جو آپ کے گورنر وہاں پر موجود تھے انہوں نے وہاں سے پھر گویا کہ وہاں سے رسد بھیجنا شروع کی اور اناج کے سامان بھیجنا شروع کیے، جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے اتنا لمبا قافلہ بنا کر اونٹوں کے اوپر لاد کر گھی اناج بھیجا کہ بعض مورخین نے لکھا کہ پہلا اونٹ اگر مصر میں ہے تو دوسرا اونٹ مدینے کے اندر ہے، یعنی قطار در قطار۔ اس قسم کا گویا کہ اس قسم کے معاملات کے ساتھ یہ رسد جو ہے اور یہ معاملات اناج کے پہنچ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عمر بن عاص نے یہ اہتمام فرمایا، حضرت امیر معاویہ نے 3000 اونٹ، حضرت سعد بن ابی وقاص نے 1000 اونٹ امداد کے بنا بنا کر بھیجے، اور حضرت عمر بن عاص کا نام اس میں سب سے زیادہ آتا ہے کہ مصر کے تمام خزانوں کو آپ نے خالی فرمایا اور آپ نے کئی ہزار اونٹ پر لاد کر یہ امداد گندم کی صورت میں، کھجور کی صورت میں، کمبلوں کی صورت میں، گھی کی صورت میں، جس کی تعداد اتنی آتی ہے ذہن آپ دیکھیے کہ اگر ایک اونٹ اگر مدینے میں پہنچا ہے تو اس اونٹ اس قافلے کا دوسرا سرا جو ہے مصر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہزاروں اونٹ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر گویا کہ بھیج دیے گئے۔ مدینہ منورہ کا پورا انتظام امیر المومنین خود سنبھالتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حساب رکھتے تھے، کیونکہ آپ زمانے جاہلیت سے لکھنا جانتے تھے، کیونکہ سفارت کا منصب قریش میں آپ کے پاس تھا۔ یہ نہیں کہ آپ نے تقسیمات کر دی، تقسیمات آپ نے کر دی، لیکن ہر جگہ پر آپ خود پہنچتے تھے۔ اب خوراک کم نہ ہو جائے اس کے لیے سالن بنایا جاتا، حضرت عمر خود گویا کہ مطبخ میں موجود ہوتے، لنگر خانے کے اندر خود پوری رات چکر لگاتے، اور کئی سو کی تعداد میں گویا کہ دیگے بنائی جاتی اور شوربے والا سالن بنایا جاتا، اور فجر سے پہلے اس میں روٹی ڈال کر اس کو چورا جاتا، سرید بنائی جاتی، اور صبح گویا کہ دسترخوان لگا دیا جاتا، اور ہزاروں مسلمان گویا کہ اس میں سیراب ہو کر کھاتے۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے بچوں کو لے کر خود اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ امیر المومنین اپنے گھر کے اندر کیا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اور مثلا جس طرح آیا کہ 7000 10000 25000 سے زیادہ کا دسترخوان لگتا تھا، جس کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود اپنی نگرانی کے اندر سارے معاملات کو سر فرماتے۔ اس سے تین گنا تعداد زیادہ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کی تھی، جن کے لیے مضافات اور گاؤں کے اندر الگ ایک پوری کمیک بنائی گئی تھی، جو یہ راشن اور یہ کھانا وہاں پر پہنچایا کرتا تھا، اور یہ تمام کو صبح سے لے کر رات تک۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو کسی نے لیٹا ہوا نہیں دیکھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اس گویا کی غمخواری کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر حال یہ ہوا کہ جب یہ رماد کی کیفیت بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی، امیر المومنین نے ایک دفعہ دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ تربوز کھا رہا ہے، چھوٹا بیٹا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا تو امیر المومنین کا بیٹا ہے تو تربوز کھائے گا؟ تو بچہ رونے لگا اور رو کر اپنی والدہ کے پاس چلا گیا، تو اس کے دوست نے کہا کہ حضور اس کو کسی نے تحفہ نہیں دیا ہے کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے تو اس کو گویا کہ امداد میں سے تحفہ ملے؟ کہا نہیں۔ کہا حضور یہ گھر سے کھجور لایا تھا اور کھجور اس نے دیا اور اس کے عوض میں اس نے تربوز لیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تو چاہیے تھا نا کہ پھر گھر جا کر کھاتا، لوگوں کے سامنے نہ کھاتا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھتے کہ عمر خیانت کر رہا ہے۔ آپ کو آخری عمر، یعنی عمر کا ایک آخری دور آپ کا تھا، اور بڑھاپا آپ پر طاری تھا، آپ کو بہت تیز کھانسی ہوتی تھی، یہاں تک کہ گویا کھانسنے سے قریب میں بیٹھے ہوئے شخص کو رحم آتا تھا کہ امیر المومنین آپ کی صحت کیا ہو رہی ہے. ایک شخص نے شہد لا کر دیا کہ حضور آپ یہ خالص شہد ہے، اس کو چک لیجئے، اس کے چکنے سے آپ کی کھانسی دور ہو جائے گی. فرمایا واہ، میری رعایا شوربہ کھا رہی ہے اور میں شہد کھاؤں؟ یعنی ضرورت ہونے کے باوجود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اس قدر یہ گویا کہ کمال اپنی ذات مبارکہ سے بیان فرمایا. اور اس میں آتا ہے کہ رات کو آپ کھانے کے لنگر کو بھی دیکھتے تھے، جو پک رہا ہے جس کو بھیجنا ہے ان کو سلا دیتے تھے کہ تم سو جاؤ تاکہ صبح میں ہر علاقے کے اندر کھانا پہنچ جائے، ان کو سلاتے، حالانکہ پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے، تین بروازوں پر حکومت کرنے والا امیر المومنین قیصر و کسرا جس کے نام لے کر تڑپ جاتے ہیں، اور قیصر روم تو اتنا متاثر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ سادہ شخص جس کے آنے سے علاقے فتح ہونے لگ جاتے ہیں، کہ یہ نبی تو نہیں؟ تو اس کی عقل درست کرانی پڑتی ہے کہ یہ نبی نہیں، نبی کے غلام ہے. جن کی شخصیت سے نبوت کا تعارف ہو رہا ہے وہ عظیم ہستی کا آپ مقام دیکھیے کہ جس نے سامان پہنچانا ہے انہیں سلایا جا رہا ہے، اور جو کھانا بنا رہے ہیں انہیں صبح سونے کی وصیت کی جا رہی ہے. یہ بندہ خدا خود نہیں سوتا ہے، خود آرام نہیں کرتا ہے، اور گلیوں میں اسی طرح گشت کرتا ہے. ایک قریب سے گزرے تو ایک خاتون گھر میں حلوہ بنا رہی تھی، بچے کو اس خشک سالی کی وجہ سے ایک جو کے آٹے کا حلوہ بن رہا تھا تاکہ گلے کے اندر جو ریت ہو اور جو جگر کے اندر اور پھیپڑوں میں جو ریت اتر گئی ہے اس کے اندر وہ کفایت کرے. لیکن اس عورت کو زوف کی وجہ سے اسے چمچہ نہیں چلتا تھا، اور وہ اپنے بچے سے کہہ رہی تھی کہ چمچہ بڑا کچا ہے. آپ نے سن لیا، ان کو وہاں روکا، خود گھر ان کے حجرے میں آئے اور خیمہ کھول کر اندر آئے اور کہا کہ آپ سے چمچہ نہیں چلتا، امیر المومنین حاضر ہے، آپ بیٹھ جائیے، آپ اپنے ہاتھ سے چمچہ چلا کر حلوہ تیار کیا. یہ سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں میں کئی چیزوں کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، کبھی تاریخ کی دنیا کے اندر یہ 17 اور 18 سال آپ پڑھیے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو میرے آقا نے ایسی ہی بشارتوں سے نہیں نوازا ہے، ایسے ہی آپ کا مرتبہ عالی نہ ہوا بلکہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ساری صفات کو گویا کہ پیوستہ کر دیا تھا. لیکن ایک بات میں یہاں پر یہ بتا دوں، عام الرواد میں ایک بکری کا بڑا چرچا تھا، ایک بکری کا بڑا چرچا تھا، وہ بکری گائے کی طرح دودھ دیتی تھی، وہ بکری گائے کی طرح دودھ دیتی، وہ بکری کون سی تھی؟ جب میرے آقا ہجرت فرما کر آ رہے تھے ام معبد پر، جس خاتون سے سرکار صدیق اکبر نے دودھ مانگا تھا سرکار کے لیے، اور اس کی بکری بالکل لاغر ہو چکی تھی اور وہ دودھ نہیں دے سکتی، اس نے کہا جی اس میں کہاں دودھ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اس خاتون سے کہو اگر یہ دودھ دینے لگ جائے تو تجھے کوئی حرج تو نہیں؟ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دودھ دینے لگ جائے. آپ نے گویا کہ بکری کو قریب کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنے دست مبارک کو رکھا کہ اس کے دودھ کے تھن بھر گئے. اب وہ بکری دودھ دینے لگی، سرکار نے بھی پیا، صدیق اکبر نے بھی پیا، عامر بن فہیرہ نے بھی پیا. اس خاتون سے کہا کہ ان کا نام عاتقہ تھا، کہ ان سے کہا کہ جاؤ گھر سے اپنا کوئی بڑا برتن لے آؤ کہ اس میں دودھ ڈال دیا جائے. اب وہ گھر کا بڑا برتن بھی دودھ سے بھر دیا گیا. تو یہ تو ہجرت کا واقعہ تھا، ہجرت سفر ہجرت کا واقعہ تھا، اور اب تو 18 سال بعد کی بات ہے. وہ بکری تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، یعنی اس کی عمر پوری ہو چکی تھی دودھ دینے کی. میرے آقا نے اس پر ہاتھ لگائے تو وہ ایسا عظیم معجزہ ظاہر ہوا کہ اس وقت سے لے کر عام الرماد اتنے خطرناک قحط ساری کے اندر بھی وہ گائے کی طرح دودھ دے رہی تھی. جہاں پر جانور پیاس سے مر رہے تھے اور وہ دودھ دے رہی تھی، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا کہ عظیم معجزہ ہے جو وہاں پر ظاہر ہوا. غذائی یہ پورا نظام جاری تھا، لیکن بارش، یعنی یہ سارا نظام تشکیل دے دیا. عمر بن عاص نے خط لکھا کہ حضور یہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن نماز استسقاء بھی پڑھائیے، بارش کے لیے دعا بھی کروائیے. سیدنا فاروق اعظم نے عشاء کے بعد نماز استسقاء پڑھائی، پھر اعلان کر دیا کہ پھر ہر عشاء کے بعد نماز استسقاء شروع کر دی جائے. 3-4 دن یہ معاملہ رہا. ایک دن دوپہر کے وقت سیدنا فاروق اعظم نے جب لوگوں کی حالت دیکھی کہ کثرت سے جنازے مدینے سے اٹھ رہے ہیں، تو آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے اعلان کر دیا کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں، ہم پر اپنا کرم فرما. آپ ساری مخلوق مدینہ کو لے کر میدان میں پہنچے اور آپ نے نماز استسقاء پڑھائی. نماز استسقاء پڑھانے کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ اپنی مخلوق کو میرے ہاتھوں پر ہلاک نہ کرنا، یا اللہ اپنی مخلوق کو میرے ہاتھوں پر ہلاک نہ کرنا کہ میں ان کا قیامت کے دن ذمہ دار ٹھہروں. اے اللہ بارش کو نازل فرما. روایت میں آتا ہے کہ یہ کلمات جب حضرت عمر کہتے تھے تو سارا مجمع روتا تھا. اتنے میں آپ کی نظر سیدنا عباس پر پڑی. حضرت عباس پر پڑی تو آپ اس طرح رو رہے تھے جس طرح کہ بچہ روتا ہے. آپ نے سیدنا عباس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور کہا مولا یہ نبی کے اہل بیت ہیں، ان کے صدقے کے بارش نازل فرما دے. ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں مولا بارش نازل فرما دے. یہ کہنا تھا کہ پورے مجمع پر گہرام مچ گیا، لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور وہاں سے بارش شروع ہو گئی. بارش کا نزول شروع ہو گیا. سیدنا فاروق اعظم حضرت عباس سے لپٹ گئے اور کافی وقت تک روتے رہے. اللہ رب العالمین نے بارش کی وہ کثرت عطا فرمائی جس سے مدینے کا قحط دور ہو گیا. مدینے کا قحط دور ہو گیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی. اس میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا جو باورچی تھا، آپ کے مطبخ کا جو ناظم تھا، وہ کھانا پکا پکا کر تھک گیا. یہ قحط تقریباً 9 مہینے تک رہا. 9 مہینے تک، یہ مسلسل ایک دن کی بات نہیں تھی، 9 مہینے تک. اور آپ نے اعلان کر دیا زکات لینے پر سختی نہیں کی جائے گی، زکات کا مطالبہ کسی سے نہ کیا جائے، عام رخصت دے دی جائے، اس لیے کہ اس وقت قحط سالی ہے، کسی سے زکات کا مطالبہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہر مسلمان پریشان ہے. ہاں وہ اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں جتنا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، وہ اپنے اللہ کی راہ میں اپنی طرف سے جتنا پیش کرنا چاہے وہ پیش کر سکتا ہے، لیکن کسی سے صدقے سے متعلق، زکات سے متعلق کوئی باتوں کا گویا کہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مطبخ کے ناظم تھے حضرت بلال، حضرت بلال بن مزنی رضی اللہ تعالیٰ، بلال مزنی کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، یہ حضرت عمر کی بے چینی کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں، اس طرح آپ کا گویا کہ شب و روز گزر رہا ہے. آپ سو بھی رہے ان کے ساتھ جو کیمپوں میں رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ دور دراز سے لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے مدینے آ گئے تھے. آپ نے اعلان فرما دیا کہ دیہات کے سارے لوگ آ جائیں یہاں پر جو قریب میں ہیں. ان عورتوں کی خیمہ بستی الگ لگا دی گئی تھی، مردوں کی الگ لگا دی گئی تھی. حضرت امیر المومنین نے اپنے گھر میں رہنا چھوڑ دیا تھا اور آپ گویا کہ ان کے ساتھ رہتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، تاکہ ان کو یہ ان کے دلوں کے اندر مزید اطمینان رہے. پہلے سے وہ پریشان ہیں، امت پہلے سے پریشان ہے، رعایا پہلے سے پریشان ہے، تو کہیں وہ حضرت امیر المومنین کی وجہ سے مزید پریشان نہ ہو جائے. سیدنا فاروق اعظم نے اپنا گھر چھوڑ کر وہیں پر رہائش اختیار کر لی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطبخ کے جو ناظم تھے، باورچی خانے کے جو ناظم تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے چینی دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے گویا کہ کیا کرتے، کہا کس کے پاس جائیں، کس کے پاس جائیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، انہوں نے کہا چلو دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں آئے اور سرکار کی قبر شریف کے سامنے بیٹھ گئے اور رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ فضائل عمر کی سب سے آخری حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث. مصنف ابن ابی شیبہ فضائل عمر کی سب سے آخری حدیث ہے، اس میں یہ موجود ہے. رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول، یہ لفظ ہے، یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تھک گئے، استسقی لامتک، اب امت کو پانی دلوا دیجیے، اے اللہ کے رسول دستگیری فرما دیجیے. اور وہ جس طرح اس دیہاتی نے کہا تھا کہ لیس لنا الا الیک فرارنا، حضور مشکل میں بھاگ کر کس کے پاس جائیں آپ کے سوا. وہ اینا فرار الخلق الا الی الرسول، اور خدا کی خلق پر جب کوئی برائی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو وہ تو رسولوں کے پاس جا کر پناہ پکڑتے ہیں. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ استسقی امتی، حضور اپنی امت کو پانی عطا فرمائیے. قد ہلکو، اگر آپ نے کرم نہ فرمایا تو حضور یہ ساری قوم ہلاک ہو جائے گی. روتے رہے روتے رہے، یہ الفاظ کہتے رہے. گھر گئے سوئے تو سرکار خواب میں آئے، فرمایا عمر کو کہو پریشان نہیں ہونا، یہ ایک امتحان ہے، اس میں منافقین بھی چھٹ جائیں گے، اہل حق استقامت پر رہیں گے، یہ ایک امتحان ہے. فرمایا گھبرانا نہیں، عمر سے کہو پریشان نہیں ہونا، نظام حکومت کو اور رمز حکومت کو مزید سنجیدگی کے ساتھ چلاؤ اور بارش عنقریب ہونے والی ہے، اور میرا سلام عمر سے کہہ دینا. اب جب یہ اٹھتے ہیں تو ان کے چہرے پر بشاشی ہے، یہ ادھر بھی نہیں دیکھتے ادھر بھی نہیں دیکھتے، بسترے سے اٹھ کر سیدھا سیدھا عمر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. یہ تو سو رہے تھے، حضرت عمر مسجد نبوی میں لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور وہاں پر مزید تشکیلات امداد کی ترسیل کے سلسلے میں پروگرامز بنائے جا رہے تھے،
اور وہ دروازے پر آیا تو بھرائی ہوئی آواز سے تھا. حضرت عمر نے ان کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا ہاں کیا ہوا؟ کہا حضور سلام کہہ رہے ہیں آپ. کہا حضور مجھے سلام کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا گھبرانا نہیں, نظام حکومت کو اور سنجیدگی سے چلانا, بارش ہوگی, بارش ہوگی, بارش ہوگی. یہ کلمات سن کر حضرت عمر بھرائی ہوئی آواز سے رونے لگے کہ اے اللہ میں اپنے طاقت کے مطابق جتنا ہے نظام حکومت کو چلا رہا ہوں, مزید تو مجھے استقامت عطا فرما. اس وصیت پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور یہ نماز استسقاء کا واقعہ ہوا اور اللہ نے بارش عطا فرما دی, اللہ نے بارش عطا فرما دی. تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کے اندر ہونے والے واقعات میں ایک وہ واقعہ ہے حضرت گرامی, جس کے بارے میں جتنا کہا جائے اور جتنی اس کی فکر کی جائے کم ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو اس طرح سنبھالا. اس فتنے کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کے اندر جو فرقے پنپ رہے تھے, اٹھ رہے تھے, ہمدان سے, نہادن سے اور دیگر اور جگہوں سے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ نے اس, ابھی مکمل طور پر پورا قرار نہیں ہوا ہے کہ آپ نے گورنر طلب کرنا شروع کیے اور فرمایا فوراً لشکر تیار کر دیا جائے اس سے پہلے کہ خسرو پرویز کا جانشین مدینے پر حملے کی کوشش کرے اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھائے کہ ہم قحط سالی میں مبتلا رہے ہیں اور ہم گویا کہ کمزور ہو چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آٹھ علاقے ایران کے, توجہ چاہوں گا, آٹھ علاقے ایران کے آپ نے مختص فرمائے, خراسان, شیرشاہ پور, استخرق, ذرہ بجرد, کرمان, سجستان, مکران, اصفہان. یہ آٹھ علاقے ایسے تھے جہاں پر بغاوت کی تحریک اٹھ رہی تھی اور وہاں پر ایرانی مجوسی جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف حملے کی پوری کوشش کر رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پورے طور پر جنگ قادسیہ کی کے بعد رستم کو قتل کرنے کے بعد, قیصر روم کے بعد کسرا کا سب سے بڑا جانشین رستم کو مارنے کے بعد ایرانیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی, مجوسیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی, لیکن خسرو پرویز کا جانشین جو اس وقت موجود تھا, صحابہ نے کہا کہ حضور اس کا نام بیان کیا گیا ہے یزجر ساسانی. صحابہ نے کہا کہ جب تک یہ خبیث نہیں مرے گا مسلمانوں کے لیے فتنہ رہے گا. اور حضرت عمر بن عاص سیدنا امیر معاویہ نے کہا کہ حضور یہ کام آپ اپنی زندگی میں کر گزریں, آپ کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. فرمایا اپنی زندگی میں ایران میں فتنہ ختم کریں ورنہ یہ فتنہ آ کر, کیونکہ تعصب چل پڑا, ایک موضوع اس میں یہ بھی ہے, تعصب چل پڑا. ایرانی عربی کو پسند نہیں کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعصب کے تحت ہی شہید کیا گیا. ابو لولو مجوسی ایرانی تھا اور اس نے یہ کہا کہ اہل عرب نے ہم پر آ کر کنٹرول جما دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عصبیت کی ایک فضا گرم ہوئی اور یہی عصبیت کی فضا کربلا میں گرم تھی. یہ بنو امیہ بنو ہاشم کیسے چڑھ سکتے ہیں؟ تو پوری امت کے اندر جو سب سے خطرناک, جس طرح مہاجر پٹھان لڑائی, یہ لڑائی, وہ لڑائی, یہ اسلام کے لیے سب سے خطرناک موڑ ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر اسلام کی باغ ڈور سنبھالنا وقت کے حاکم کے لیے, یہ تو سب فاسق فاجر ظالم یزید کے جانشین ہیں, یہ اسلام کی ان کو کیا پرواہ. لیکن اسلام کو جس سے سب سے زیادہ دھچکا پہنچتا ہے وہ عصبیت کی لڑائی ہے. سیدنا فاروق اعظم کو مذہبی لڑائی کی وجہ سے شہید نہیں کیا گیا. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں تمام مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کو عصبیت کی وجہ سے شہید کیا گیا, عصبیت کی وجہ سے, ہم ایرانی ہیں یا عربی ہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذہبی جوش میں نہیں قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, بلکہ وہ عصبیت تھی کہ بنو امیہ ہم ہیں, یہ بنو ہاشم ہم پر کیسے غالب آ جائیں گے. اور جب جب اسلام کے اندر عصبیت فرقے بنتے چلے گئے تو مذہبی فرقوں سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا عصبی فرقوں سے پہنچا. اللہ اس اسلام کے گلدستے کو عصبیت سے محفوظ فرمائے. اور یہ وہ صوفیہ ہوتے ہیں جن کے دربار میں آنے کے بعد عصبیت ختم ہو جاتی ہے, عصبیت ختم ہو جاتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سید مہر علی شاہ صاحب کا نام تھا مہر شاہ, ان کے پیر نے کہہ دیا جی مہر علی شاہ, تو انہوں نے کہا جی میرے پیر نے مجھے مہر علی کہہ دیا ہے لہٰذا میں مہر علی ہو گیا. ان سے کسی نے پوچھا کہ جی سید افضل ہے؟ کہا جی میرا پیر افضل ہے. تو یہ جس سے گویا کہ بالکل عصبیت ختم کر دی گئی اور یہ معاملات کو تتیمہ صوفیہ نے کیا. اور اس میں سیدنا غوث اعظم نے, سیدنا داتا علی حجویری نے, ماضی قریب کے اندر مجدد الف ثانی نے, امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اسلام کی محاذ کو محفوظ کرنے کے لیے عصبیت کی گویا کہ باغ ڈور کو کاٹ کر رکھ دیا اور حضور کا یہ فرمان تھا کہ من دعا علی الاسبیت فلیس منی، جو اسبیت پر بلائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. من قاتلا، یہاں اسبیت پر مر جاتے پھر کہتے ہیں یہ ہمارے فلانے شہید ہو گئے، میں کہتا ہوں شہید نہیں مردار ہو گئے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا من قاتلا علی الاسبیت فلیس منی، جو تعصب میں قتل ہو اور قتل کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من مات علی الاسبیت فلیس منی، جو تعصب میں مر جائے یعنی نسبی تعصب میں مر جائے وہ ہم میں سے نہیں، اس لیے کہ جب محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہو گیا تو اب کوئی نسب حسب نہیں، اب صرف نسب حسب محمد رسول اللہ کا. اور اسی کو سیدنا فاروق نے فرمایا تھا، فاروق اعظم نے، کہ حضور حضرت علی سے کہا تھا کہ میں آپ کے خاندان سے تقرب اس لیے چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا کہ کل نسب و حسب منقطع الى یوم القیامه الا حسبی و نسبی. حقیقت یہ کہ قیامت کے دن بھی کوئی برادری کوئی خاندان کام نہیں آئے گا. فرما اگر خاندان اور برادری کام آئے گی تو وہ محمد رسول اللہ کی برادری ہو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے دو ایک وجہ ہے، ایک تو آپ کے اہل ایمان اولاد، آپ کی اہل ایمان اولاد جو ایمان پر رہی اور ایمان سے رخصت ہوئی وہ کام آئے گی، اور آپ کی برادری میں وہ بھی ہے جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے تحت اپنی زندگی گزارتا رہا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ کل تقی و نقی فہو علی، جس نے پوری زندگی تقوی سے گزار لی وہ بھی میری اولاد ہے، جس نے پوری زندگی پرہیزگاری سے گزار لی وہ بھی میری اولاد ہے، جو میرے نسب سے ہے وہ تو میری اولاد ہے لیکن جس نے پوری زندگی اسلام کے احترام میں گزار دی وہ بھی میری اولاد ہے. تو صرف اگر کسی اولاد کا تصور ہے اور کسی برادری کا تصور ہے تو وہ برادری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو حضرت فاروق اعظم نے ان آٹھ علاقوں کے اندر گویا کہ مختلف صحابہ کے لشکر کو تیار کرتے ہوئے، اور حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑے زبردست صحابی ہیں، ان کو پورے اس خطے کا امیر بنا کر آپ نے روانہ کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ میں کہا کہ 30,000 کی فوج ان کی مدد کے لیے بھیجیں. سعد بن ابی وقاص کو آپ نے کوفے میں خط لکھا کہ آپ جائیں اور خود نہ جا سکیں تو کم سے کم 50,000 کی فوج بھیجیں. حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا کہ آپ شام کے علاقے سے نکلیں اور ایران کے علاقے کی طرف چلیں اور نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ کی معاونت کے لیے جمع ہو جائیں. دور دور سے قافلے آنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کا ایک لشکر جرار بن گیا اور یہ آٹھ علاقے کے گورنر تشکیل کر دیے گئے. ان کے اوپر حضرت نعمان کو گویا کہ رکھ دیا گیا. حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ عنہ اس جنگ کی پوری مہم کو لے کر روانہ ہوئے ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت آپ نے اصفہان اور دیگر علاقوں کو آپ نے فتح فرمایا اور یہ فتح کا سلسلہ چلتا رہا تو نہادن نہاوند کا جو علاقہ ہے جس کے بارے میں حضرت ساریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن میں نے چند تاریخیں دیکھی حضرت ساریہ نہادن کے علاقے میں نہیں تھے، یہ دوسرے علاقے میں تھے. نہادن کے علاقے کے اندر حضرت نعمان تھے. حضرت نعمان نے سب سے پہلے لشکر کشی اس علاقے کے اندر کی اور اتنی زبردست قسم کی جنگ ہوئی ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب جسم سے اعضا ایسے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں جس طرح کے خشک سالی کے اندر پتے گرتے ہیں اور خون کی ندیاں بہ رہی ہیں. حضرت اور صحابہ کرام بڑے مستعد ہو کر گویا کہ اسلام کی حفاظت کے لگے ہوئے ہیں، اور حضرت نعمان کے لیے مدینے میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر سیدنا عمر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے بازو میں مزید طاقت عطا فرمائے، اللہ تیرے حوصلے میں مزید طاقت عطا فرمائے. لیکن آپ کی شہادت مقدر تھی. حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ عنہ، نعمان بن مقرن، آپ نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے آگے بڑھا کر دوسرے لشکر کی جانب، آپ میمنہ طرف تھے یعنی دائیں طرف تھے، تو دائیں طرف کے مجوسی لشکر پر حملہ کرنے کے لیے جب آپ نے گھوڑے کو دوڑایا تو گھوڑے کا پاؤں خون میں پسل گیا. خون میں پسلنے کی وجہ سے آپ بہت تیزی سے زمین پر آئے اور شہید ہو گئے. آپ کی شہادت جیسی ہوئی تو آپ کے بھائی آپ کے پیچھے تھے. آپ نے فوراً، اب دیکھیں خدا کی راہ میں جہاد کیسا ہو رہا ہے، یہ شہید ہو گئے، بزرگ تھے، برتر تھے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اسلام کی سربلندی کی بات ہے. آپ نے فوراً اپنی چادر لے کر ان کے اوپر پھینک دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مسلمانوں کا سپر سالار شہید ہو چکا ہے، اور آپ نے فوراً آگے آواز لگائی کہ نعمان ہم آپ کے ساتھ ہیں، نعمان ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ کسی طریقے سے مجوسیوں کو یہ پتا نہ چل سکے کہ حضرت نعمان شہید ہو گئے. حضرت نعمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے اپنے پورے اخلاص کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ، یہاں پر گویا کہ لشکر کشی فرمائی اور نہادن کا علاقہ فتح ہوا. اس علاقے کی فتح ایسی فتح تھی جس طرح کہ مکہ کی فتح، کیونکہ یہ مرکز تھا مجوسیوں کا. اس کو کہا جاتا ہے فتح الفتوح، اس فتح کا لقب ہے تاریخ کے اندر فتح الفتوح، ساری فتحوں کا سرتاج ہے یہ. حضرت فاروق اعظم کو خط لکھ دیا گیا کہ یہ علاقہ فتح ہو گیا ہے، اور اس علاقے کے اندر گویا کہ مسلمانوں نے بڑا کام کیا. اور جب آپ کو یہ کہا گیا کہ حضرت نعمان بن مقرن شہید ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم ان کی شہادت کی دعا کرتے ہوئے بے ساختہ رو اٹھے اور کہنے لگے یا اللہ، ان تمام شہداء سے تو نے دین کا کام لے لیا، اور تو ان کے تمام معاملات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایک صحابی کہنے لگے کہ امیر المومنین، یہ جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں یہ آپ کے پیغام حق کو لے کر گئے ہیں، اس جذبے سے شہید ہوئے. امیر المومنین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا خدا تو انہیں جانتا ہے جس نے انہیں شہادت دی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں، عاجزی فرمائی سیدنا عمر نے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت کو دیکھ کر انہوں نے آگے قدم بڑھایا اور جامع شہادت نوش فرمایا. تو کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ کس چیز نے انہیں شہادت دی ہے. عمر کے جاننے یا نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے، عمر کے جاننے یا جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ اس علاقے کو کس لوگوں نے فتح کیا اور ان میں جامع شہادت کن لوگوں نے گویا کہ نوش فرمایا. اسی طرح اس علاقے کی فتح کے ساتھ دوسرا ایک خطہ تھا، جو آخری چند جملے ہیں، دوسرا ایک حصہ تھا جس کو دار البجرت کہا جاتا ہے. یہ ایران کی مجوسیوں کی دوسری سب سے بڑی رصدگاہ تھی جہاں پر یہ جمع ہو کر مسلمانوں پر حملے کا سوچ رہے تھے. وہاں پر حضرت فاروق اعظم کے کہنے پر حضرت ساریہ بن زنیم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا، یہ اس کے سفر سالار بن کر روانہ ہوئے. یہاں پر ایسا حال تھا کہ جہاں پر یہ ایرانی مجوسی سارے جمع تھے، ایرانی مجوسی یہ سارے جمع تھے، ان کے عقب میں پہاڑ تھا، اور پہاڑ اس انداز میں تھا کہ پہاڑ سیدھا چلتے چلتے بیچ میں غار کی صورت میں پھٹا ہوا تھا، غار کی صورت میں پھٹا ہوا تھا. مسلمان جو تھے وہ پہاڑ کی پشت کی طرف تھے، یعنی پہاڑ ان کی پشت کی طرف تھا اور مجوسی سامنے تھے. مجوسیوں نے مسلمانوں کو دھکیل کر لا کر بالکل پہاڑ کی طرف کھڑا کر دیا، اور یہ پوری کوشش کی کہ آدھا لشکر ہمارا یہاں سے نکل جائے اور پیچھے سے جا کر اس پہاڑ کے درمیان جو چیر ہے، جو غار نما ہے، اس کے اندر سے داخل ہو کر مسلمانوں کو پیچھے سے قتال کرے، تاکہ یہاں سے بھی ہمارا لشکر ہو، یہاں سے بھی ہو، اور بیچ میں مسلمان گویا کہ گرفت میں آ جائے. حضرت ساریہ نہ اس علاقے کو جانتے تھے، نہ اس علاقے کے تھے، نہ اس پہاڑ کی طرف ان کی توجہ تھی. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ساریہ پہاڑ سے ہٹ کر، پہاڑ کو اپنی اوڑ میں لے کر، پیٹھ کے پیچھے لے کر جنگ کر رہے تھے، اس وقت جمعے کی نماز یعنی ظہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی تیاری کے لیے ممبر پر جلوگر تھے، ممبر پر جلوگر تھے، اور آپ صحابہ کو نصیحتیں فرما رہے تھے، اور عین وقت وہ نبوی ورثہ جو آپ کے پاس تھا اس کی آنکھ کھلی. آپ نے دیکھا کہ غیور صحابہ وہاں پر گویا کہ جہاد کر رہے ہیں، اور آپ کی توجہ نہادن کے مقام کی طرف گئی، اور قریب تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اگر آواز نہ دیتے تو پیچھے سے وہ لشکر آ کر مسلمانوں کو قتل کر دیتا. روایت میں آتا ہے کہ یہ فاصلہ جو بیان کیا گیا تاریخ کے اندر، جو ذکر کیا گیا ہے، 1500 میل دور کا تھا، مدینے سے 1500 میل دور کا تھا، جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ساریہ کے درمیان 1500 میل دور کی مسافت تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے ممبر پر جلوگر ہے، قریب ہے کہ وہاں سے مجوسیوں کی فوج نے آدھا لشکر کاٹ کر سفر شروع کیا، اور یہاں سے سیدنا فاروق اعظم نے آواز دی یا ساریۃ الجبل، سبحان اللہ کہنا، یا ساریۃ الجبل الجبل، اور یہ آواز سیدھا 1500 میل دور کی مسافت کو طے کرتے ہوئے لشکر اسلام تک پہنچ گئی. حضرت ساریہ کے کانوں میں جب حضرت عمر کی آواز پہنچی کہ ساریہ پہاڑ کی کمی کی طرف توجہ کرو، وہاں سے کفار کا لشکر آ رہا ہے، یہ آواز حضرت ساریہ کے کانوں میں آئی. جب آپ نے مڑ کر دیکھا کہ وہ پورا پہاڑ آر پار نظر آ رہا تھا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا لشکر اس طرف بھیج دیا اور آدھا لشکر اپنے ساتھ رکھا، اور مسلمانوں نے بڑے آسانی کے ساتھ مجوسیوں کو چت کر کے فتح حاصل کر لی. یہ سیدنا فاروق اعظم کی روحانی رفتار تھی. اس میں ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سیدنا فاروق اعظم کے بالکل بڑھاپے کا وقت ہے، اور کاندھے گوشت سے خالی ہو چکے ہیں، گردن جھک چکی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب دوران خطبہ 1500 میل دور حضرت ساریہ کو آواز دی، یا ساریۃ الجبل الجبل الجبل، تو وہ صحابہ کی، صحابہ کرام کی وہ اولادیں جنہوں نے فاروق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی ہے اور نہ سیدنا فاروق اعظم کے شباب کو دیکھا ہے، وہ ہنسنے لگے اور کچھ اس میں سے کہنے لگے، فاروق اعظم بوڑھے ہو گئے ہیں، بات ہم سے کر رہے ہیں، خود انہوں نے ساریہ کو اور ان کی مدد کے لیے دیگر لوگوں کو روانہ کیا ہے، یہ مدینے میں بیٹھے ہیں، ساریہ جو ہے 1500 میل دور ہیں اور یہ یہاں سے ان کو پکار کر آواز دے رہے ہیں۔ نہیں نہیں، کبھی کبھی انسان کی عقل چلی جاتی ہے، اور ایسی بھی سیدنا عمر کے لیے بڑھاپا ہے، یہ بچے گویا کہ صف میں بات کر رہے ہیں، سیدنا علی ان کے آگے بیٹھے ہیں، سیدنا علی نے اپنے کانوں سے سنا اور آپ نے بڑی بڑی آنکھیں نکال کر ان سے کہا، خاموش ہو جاؤ، دھیمی آواز سے ان سے کہا، خاموش ہو جاؤ، یہ عمر ہیں، کہیں سبحان اللہ، فرمایا یہ عمر ہیں، جب یہ راز تمہیں پتا چل جائے گا تو شرمندہ ہو جاؤ گے، یہ راز تمہیں پتا چل جائے گا تو تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ اس روایت کو جو ساریۃ الجبل ہے، اس کو ناصر الدین البانی نے بھی حسن لکھا ہے، ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر، اور یہ مشکات کے اندر موجود ہے، علی صحابہ فی تمیز صحابہ میں موجود ہے، خصائص الکبریٰ میں موجود ہے، یہاں تک کہ عبدالعزیز فرہاروی علیہ رحمت نے اس کو کرامت کے ثبوت کے لیے، کرامت کے ثبوت کے لیے نبراس میں نقل کیا ہے، اگر اس کی سند میں اگر کوئی ضعف بھی کہتا ہے، لیکن ترقی بالعلماء قبول کے حوالے سے یہ واقعہ اتنا مستند ہے کہ علم کلام کے اندر کرامت کے ثبوت کے لیے متکلمین علماء نے کسی اور واقعے کو نہیں بلکہ اس کو دلیل بنایا ہے، اس کو دلیل بنایا ہے کہ یہ اتنا مثبت واقعہ ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنہ آپ کے بڑے اچھے دوست تھے، سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھانے کے بعد جب اپنے حجرے میں تشریف لے آئے، عبد الرحمن بن عوف بھی پیچھے آئے اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، تجعل الناس علیک مقالا بینما انت فی خطبتک، یہ آپ نے کیا حرکت کی، دوست تھے تو فرمایا کیا حرکت کی میں نے، تو کہا کہ تجعل الناس علیک مقالا، آپ نے تو لوگوں کو اپنے اوپر ہنسا دیا، لوگ تو آپ کے لیے مقال ہیں، قیل و قال آپ کے لیے ہو رہی ہے، مدینے کی گلیوں میں ہنسا جا رہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، عمر کو کیا ہو گیا، اہل مدینہ کو چھوڑ کر اس جگہ آوازیں لگا رہے ہیں، تو کہا لوگ تو آپ کے بارے میں چوں چرا کر رہے ہیں کہ عمر بوڑھا ہو گیا ہے، اب جمعہ کوئی اور پڑھائے شاید، یا جناب بات کوئی اور ہو، سیدنا عمر خاموش ہے، کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین تجل الناس علیک مقالا بینما انت فی خطبتک، آپ نے جو خطبے میں، آپ سے جو یہ حرکت سرزد ہوئی ہے کہ آپ نے ساریۃ الجبل کہہ کر پکارا ہے، تو اس حرکت پر تو لوگ آپ پر چوں چرا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، فرما میں نے جو کہا وہ ٹھیک کہا، عبد الرحمن بن عوف میں نے جو کہا ٹھیک کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، کس طرح آپ نے ٹھیک کہا؟ حضرت عمر کہتے، واللہ ما ملک تو ذالکن ہین رائے تو فساریا و صحابہ یقاتلون، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مجوسی پیچھے سے آ کر مسلمانوں کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا، کہ آقا نے نہیں فرمایا تھا، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، تو فرمایا یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی اس آنکھ سے ڈر جو اللہ کے نور سے دیکھتی ہے، فرمایا میں نے فراست وہ اللہ کے اس نور سے دیکھا ہے، اپنی فراست سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد کتابوں کے اندر آتا ہے کہ فجاء البشیر بعد شہر بعد شہر، ایک مہینے کے بعد وہ قافلے والے آئے، اور نذکر انہم سمعوا صوت عمر فی هذا اليوم، ان میں سے ہر بندہ کہتا تھا خدا کی قسم ہم نے حضرت عمر کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا ہے، حضرت عمر کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا۔ تو یہاں پر پھر اہل سنت کا عقیدہ بھی سن لیجئے، جب دور سے، دور اگر کوئی ہو تو دور سے آواز لگا کر مدد دی جا سکتی ہے، تو دور سے آواز لگا کر مدد لی بھی جا سکتی ہے، کیونکہ جب مدد دینا شرک نہیں ہے تو لینا کیوں شرک ہوگا، کیونکہ منع تو اس کو کرے نا جو دے رہا ہے، منع تو حضرت عمر کو کرے، حضرت عمر تو مدد دے رہے ہیں، تو جب دور سے مدد دی جا سکتی ہے، یہ اہل سنت کے خلاف جو غلط نظریہ رکھتے ہیں کہ جی ولی دور سے کہاں سن سکتا ہے، ولی یہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہ، اب انہوں نے کیا کیا، پہلے تو حضرت عمر کے نام پر یوم مناتے ہیں نا، کہ حضرت عمر کے نام پر یوم ہو یوم ہو یوم ہو، لیکن جب اس عقیدے نے ان کے مذہب کی جڑ کاٹی تو یہ حضرت عمر کی اتنی بڑی فضیلت ہے اب اس کے پیچھے پڑ گئے، نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا شیعوں کے مقابلے میں تو تم حضرت عمر کی بڑی تعریف کر رہے تھے، یہ تمہارے گلے میں کیوں اٹک رہی ہے؟ اس لیے اٹک رہی ہے کہ تمہارا عقیدہ حضرت عمر والا عقیدہ نہیں ہے۔ تو ناراض نہ ہو، اگر خود غلط ہو تو غلطی مانو۔ سیدنا فاروق اعظم کی عظمت ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ ہر کتاب کے اندر لکھی ہوئی۔ کہتے جی کسی کو دور سے پکارا نہیں جا سکتا، کسی کو دور سے پکار کر مدد مانگنا شرک۔ تو میں نے کہا کسی کو دور سے پکار کر مدد دینا بھی تو شرک ہے، کسی کو دور سے پکار کر مدد دینا بھی شرک ہے۔ اگر دور سے مدد مانگنا شرک ہے تو جب دور سے مدد دینا شرک نہیں ٹھہرا تو دور سے مدد مانگنا شرک کیسے ٹھہرا؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی ابرئ، کہ بے شک میں شفا دیتا ہوں، وہ ابرئ لکمہ ولا برصہ، میں شفا دیتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ یہ کہیں میں شفا دیتا ہوں، شرک نہیں، میں نے کہا جی نبی شفا دیتے ہیں، تم نے مجھے فتویٰ لگا دیا، شرک ہو گیا۔ اور بھائی میں نے یہ بات اپنی طرف سے تو نہیں نکالی، میں تو کہہ رہا ہوں نبی شفا دیتے ہیں، تم کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ تو میں نے کہا نبی جو خود کہتے ابرئ میں شفا دیتا ہوں، تو جب نبی کہے میں شفا دیتا ہوں یہ شرک نہیں، تو عقل کے دشمنوں اگر یہ کہا جائے کہ نبی شفا دے سکتا ہے تو یہ کب شرک ہوگا؟ ذرا خود عقل سے سوچیں، آپ ذرا عقل سے سوچیں کہ یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مطالبہ بات کی چیز ہے اور دے دینا پہلے کی چیز ہے۔ ہمیں برنگختہ ترغیب تو وہ دلا رہے ہیں نا، ترغیب تو وہ دلا رہے ہیں، تیار تو وہ کر رہے ہیں، امید تو وہ قائم کروا رہے ہیں۔ تو جو امید بندوائے وہ اسلام ہے، تو اس امید کے لیے کاسا گداگری پھیلائے تو وہ بھی اسلام ہے۔ تو حضرت عمر نے یہاں سے آواز لگا کر گویا کہ مدد عطا فرمائی۔ اور یہاں سے یہ عرض کر دوں، اتنی طویل مسافت سے کسی کو مدد دینا صحیح ہوا اس عقیدے سے، تو پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ اتنی طویل مسافت سے کسی سے مدد لینا بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، امداد جو مانگ رہا ہے، جو امداد مانگ رہا ہے، جس سے مانگ رہا ہے، اس کا مشاہدہ اس کے لیے ضروری نہیں۔ یعنی ہم حضور سے امداد مانگ رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ حضور اس وقت کیا فرما رہے ہوں گے، ہمیں مشاہدہ ضروری نہیں، بلکہ جو امداد دے رہا ہے، جس کو دے رہا ہے، اس کی اطلاع اس کو ہونا ضروری ہے۔ سیدنا ساریہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمر کیا کر رہے ہیں، لیکن عمر کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو لہذا مدد مانگنے والے کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں، مدد دینے والے کے لیے مغیث کی اطلاع ضروری ہے۔ تو لہذا ہم کہتے ہیں میرے آقا کو سب کی اطلاع ہے، اس لیے ہم اپنے آقا سے خیرات مانگتے ہیں۔ اس کو شرک کہیں گے تو یہ سارا اسلام پھر کہاں جائے گا، یہ سارے معاملات پھر کہاں جائیں؟ کہتے ہیں ہم سے یہ تم غوث اعظم سے مدد مانگ رہے ہو، رسول اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، تمہیں پتا حضور کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت ساریہ کو پتا تھا کہ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا حضرت عمر کو تو یہ پتا تھا نا کہ حضرت ساریہ پہ تکلیف ہے؟ کہاں؟ میں نے کہا بس جو مدد دے یہ ذمہ داری اس کی ہے، مانگنے والے کی نہیں، جو مدد کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مانگنے والا تو مانگتا ہی رہے گا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ ہی پائیں گے، سرکار نے نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو آقا جانے اور آقا کی مدد جانے۔ ہم تو کہتے رہیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ اب آؤ مدد پر مناظرہ نہیں کرو، مناظرہ اس پر کرو کہ حضور کو اطلاع ہے کہ نہیں۔ اگر حضور کی اطلاع ثابت ہو گئی تو مدد بھی ثابت ہو گئی، مدد بھی ثابت ہو گئی۔ اور حضور کو قرآن نے کہہ دیا ویکون رسول علیکم شہیدا، محبوب ہم نے تو تجھے ساری امت پر گواہ بنایا ہے، اگر حضور کو ہماری اطلاع نہیں تو قیامت میں گواہی کہاں دیں گے؟ پتا چلا آپ کا منصب شہادت ہی آپ کی امت کی اطلاع پر دلیل ہے۔ جب قرآن سے پتا چل گیا کہ حضور کو اپنی امت کی اطلاع ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور سے مانگتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ حضرت ساریہ کو تھوڑی یہ غرض تھی۔ ایک آخری بات پیش کر کے تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک لکھنے والے نے لکھا نہیں نہیں ان کو کہتے مدد تو تھی، کیا کہتے مدد تھی لیکن دور کی نہیں تھی، ان کو دور سے چڑھے، دور اور قریب دور کی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا پھر کیا تھی؟ کہا دراصل وہ 1500 میل کا جو جنگ کا مارکا تھا، یہ جو میں نے تانا دیا نا کہ حضرت عمر کی تو ساری شان تم مانتے ہو، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس تانے کو ذرا لے گئے دل پر، کہنے لگے ہاں کرامت ہے یہ، اور یہ جو گویا کہ آواز پہنچی ہے مدد ہوئی ہے، لیکن پھر اپنا الو صحیح کرنے کے لیے، لیکن یہ دور کی مدد تھوڑی ہے، یہ تو قریب کی مدد ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا وہ حضرت جبریل نے اپنے پروں کے اندر وہ میدان اٹھا کر حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا۔ تو میں نے کہا بس یوں ہی ہوتا ہے کہ جب امتی فریاد کرتا ہے تو مصطفیٰ کے حضور موجود ہوتا ہے۔ یہ جواب ہماری طرف سے سن لو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایک بات، اچھا یہ حضرت جبریل نے اٹھا کر، ہم نے کہا حضرت جبریل کے لیے اتنی بات آپ کر رہے ہیں اور خود اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں، تو جو خدا اس مجمع کو اٹھا کر، اس جگہ کو اٹھا کر حضرت عمر تک پہنچانے پر قادر ہے؟ کہا ہے۔ تو میں نے کہا وہ خدا اس پر بھی قادر ہے کہ آواز وہاں تک پہنچا دے۔ یہ لڑائی کس بات کی ہے؟ آپ کو دور اور قریب کا جھگڑا کیوں ہے؟ میں کہتا مجھے یہ بتاؤ، چلو مارکہ اٹھا کر قریب لایا گیا، مدد خدا نے کی یا حضرت عمر نے کی؟ کہا جی اللہ نے کی۔ ہم نے کہا کروائی کس کے ذریعے؟ کہا عمر کے ذریعے۔ تو ہم نے کہا جو خدا حضرت عمر کے ذریعے قریب میں مدد کرا سکتا ہے تو وہ دور میں بھی مدد کرا سکتا ہے۔ جب ہر جگہ خدا ہی کی مدد پہنچتی ہے سبب سے، تو یہ قریب اور بعید کا ڈھکوسلہ آپ یہ 40 دن کی جماعت میں کیوں سکھاتے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے میرے دوستو، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور میں تو ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ جو گویا کہ عصری علوم کے آپ ماہرین ہیں، اس وقت دنیا کہاں پر ہے یہ آپ کو علم ہے، تو کیا ایسے بھونڈے سوالات علمی دنیا کے اندر قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی اہل سنت کو مشرک کہہ دیا جائے، بدعتی کہہ دیا جائے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف آواز پہنچی نہیں، ملا علی قاری نے تو غضب کر دیا یہاں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ ان کے سالے صاحب کے لکھے، ملا علی قاری مرقات شرح مشکات کے اندر کہتے ہیں آواز پہنچی ہی نہیں، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو سنو، حضرت عمر نے کہا نا یا ساریت الجبل، فرمایا فاسندا ظہورنا الی الجبل، اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جناب یہ پہاڑ کی طرف ہو جائے۔ فہضمہ اللہ تعالی وفیہ انواع من الکرامت۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، بھائی یہ تو کرامت تھی ان کی، تو میں نے کہا ہم بھی تو کہتے کرامت تھی، جو تم سے نہیں ہوتی ان سے ہو رہی ہے، کہتے یہ تو کرامت تھی۔ تو میں نے کہا ہم کرامت بھیڑوں سے نہیں ہوتی، اللہ کے محبوبوں سے ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا تم سے نہیں ہوئی، ان سے ہو گئی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ تم نہیں کر سکتے، جو ولی کی کرامت ہے وہ تم نہیں کر سکتے، اور ہم مانتے ہیں اس لیے کہ کرامت ہے، جب تو سامنے والے سے نہیں مانگتے، کوسو دور ان سے مانگتے ہیں۔ یہ کرامت ہی کا تو نظریہ لے کر مانگتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت ملا علی قاری کتنی پیاری بات لکھ گئے، فرماتے فیہ انواع من الکرامت للعمر، فرما اس میں ایک واقعے میں حضرت عمر کی سینکڑوں کرامتیں ظاہر ہو گئی، ایک نہیں سینکڑوں کرامت۔ تم نے تو صرف یہ سنا کہ انہوں نے آواز لگائی اور بات ہو گئی، فرمایا سنو سب سے پہلی کرامت کیا ہے؟ کشف المارکت، آپ کے لیے میدان جہاد روشن ہو گیا، یہ آپ کی پہلی کرامت۔ وَإِصَالُ صَوْتَهُ، آپ کی آواز وہاں تک پہنچا دی گئی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی دوسری کرامت ہو گئی۔ اب دیکھیں آپ میری تقریر سن رہے ہیں، لیکن کل ایسا ہو کہ میں پانچویں منزل پر کھڑا ہوں اور آپ پارکنگ میں ہوں، اور میں وہاں سے زور سے آپ کو آواز دوں، آواز آپ تک پہنچ بھی جائے، لیکن ایک جھٹکے میں آپ یہ اطلاق نہیں کر سکتے کہ یہ میں بلا رہا ہوں، اس لیے کہ جب دور سے بلایا جائے تو کان متذبذب ہو جاتے ہیں، اچھا یہ نہیں تو یہ ہوگا، یہ نہیں تو یہ ہوگا۔ جب چہرہ دیکھتا ہے، اس کے منہ ہلتے ہوئے دیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ پسے پردہ ہو تو پھر تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت عمر کی ایک کرامت تو یہ تھی کہ آواز پہنچی، دوسری کرامت تو یہ تھی کہ مارکہ منکشف ہوا۔ کیا ذہن ہے حضرت ملا علی قاری کا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ سیما کل منہم لصحتی ہی، اور سب سے بڑی کرامت یہ کہ اپنی آپ کی آواز اس صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچی کہ یہ عمر ہی کی ہے، یہ سیدنا عمر ہی کی ہے۔ فرمایا وہ فتحهم ونصرهم ببرکتہ، اور اللہ نے مدد اور فتح عطا فرمائی ببرکتہ، حضرت عمر کی آواز کی برکت سے مسلمانوں کو فتح دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی برکت سے۔ تو یہی سیدنا عمر ہے جن کے بارے میں مولا علی کہتے ہیں۔ یہ تو میں بھی آغاز باب کی طرف بھی نہیں پہنچا، یہ چند ہی باتیں عرض کر سکا۔ حضرت مولا علی نے کیا خوب فرمایا، فرمایا عمر کو نہ چھیڑو، عمر کو نہ چھیڑو، فرمائے جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے، فرمائے جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے، امت میں میرے کئی محدث ہوں گے، فرما میری امت کا محدث عمر ہے، اس کی زبان سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے ڈائریکٹ فیضان کرتے ہیں، اور وہ فیضان گویا کہ جاری ہو جاتا ہے. آئیے مل کر حضرت انس والی دعا کریں کہ یا اللہ ہم تجھ سے اور تیرے محبوب سے سیدنا صدیق اکبر سے سیدنا عمر سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا. مولا ہم ان کی طرح متقی تو نہیں لیکن جب تو نے اپنی توفیق سے, ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, جب تو نے ان کی توفیق سے مولا کریم ان کی اپنی توفیق سے مولا کریم جب تو نے ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم ان کا نام لے سک رہے ہیں, ورنہ آپ ذرا اپنے مقام پر اللہ کے حضور سجدہ شکر کیجئے گا کہ حضرت عمر کا نام کوئی ہر بندہ لے سکتا ہے. اور میں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا, یہ خدا کے غیبی لشکر طاقت والے لشکر جو ایمان کی حفاظت کے لیے آتے ہیں, یہ ہر ایرے غیرے میں تو خیرے کو دے دیے جاتے ہیں. ایسی محفلیں چھوڑا بھی نہ کریں اور ایسا ذکر چھوڑا بھی نہ کریں. دنیا کے ہیروز کا ترجمہ اور تذکرہ کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جب بھی ذکر کرنا ہو تو سیدنا علی کا کریں, سیدنا عمر کا کریں, سیدنا ابو بکر کا کریں, سیدنا عثمان کا کریں, سیدنا خالد بن ولید کا کریں, اور دل اور مچل جائے تو پھر میرے غوث اعظم کا کریں. اس سے آپ کو جلا ملے گی. اور یہی بات قرآن نے بھی سورہ ہود سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, سورہ ہود آیت نمبر 120 سے. یہ چیزیں دلوں کو اطمینان پر رکھتی ہے, ثابت رکھتی ہے. اور حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ حکایت المشائخ, مشائخ کی حکایت, جند من جنود اللہ, یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. یقویہ بہا قلب المریدین, اس سے اللہ رب العالمین مریدین کے سینے کو مضبوط فرماتا ہے. تو یہ غیبی امداد ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین, مولا جب تو نے ہمیں سیدنا عمر کا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی تو مولا کریم اب بس اسی نسبت پر ہمیں چمٹے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرما, مولا کریم اسی پر لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک آخری سانس میں سانس ہے مولا کریم اسی پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم میں دم میں دم ہے, اسی پر ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. یہی سعادت ہمارے بچوں کے لیے مقدر کر دے مولا, یہی سعادت ہماری قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کے لیے مقدر کر دے مولا. سیدنا عمر کی شان میں جو یہ چند ٹوٹے پھوٹے کلمات ہم نے کہے ہیں, مولا کریم ہماری زبان کیا لیکن حدیث نبوی جو ہم نے پڑھی ہے وہ کامل ترین کلام ہے, وہ جوامع الکلم کلام ہے, وہ تیری قدرت کا شاہکار ہے. مولا کریم اس کی برکت سے حاضرانی محفل کی تمام مقاصد کو قبول فرما. مولا کریم اتنا مال عطا فرما جس سے ایمان محفوظ رہ سکے, اتنی عزت عطا فرما جس سے مولا کریم ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے, اہل و عیال میں اتنا شغف عطا فرما جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے. مولا کریم ہمیں اپنے معاملات میں اتنی ترقی عطا فرما جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے. مولا کریم سیدنا عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے, ہمارے دلوں کے اندر سیدنا عمر کے نام کو منقش فرما دے. آپ کے نام پاک کے نقوش کو ہمارے دل کی وادی پر مولا کریم نقش فرما دے تاکہ شیطان اور نفس امارہ ہمیں صراط مستقیم سے متزلزل نہ کر سکے, مولا کریم اس سے گمراہ نہ کر سکے. سیدنا عمر کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, ان کی وہ استقامت جو عام الرماد میں تھی, ان کی وہ استقامت جو وبائے تعاون میں تھی, ان کی وہ استقامت جو مارکہ ایران میں تھی, مولا کریم ان کی اس استقامت کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما, جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین تمام مراکز کی حفاظت فرمائے, تمام مزارات کی حفاظت فرمائے, بالخصوص حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے, اخص الخباس ملک پاکستان کو دوام و استحکام عطا فرمائے. مولا کریم پاکستان کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما, مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما, شریروں کی شر سے محفوظ فرما. پاکستان کی قدر تو سنی جانتا ہے جہاں ڈنکے کی چوڑ پر سیدنا عمر کا نام لے رہا ہے. مولا کریم خیبر سے لے کر کراچی کے اس مولا کریم اس مقدس بستی کی رہتی دنیا تک حفاظت فرما, جن شہداء نے جس کی آزادی کے لیے مولا کریم جامع شہادت نوش فرمایا ان کے درجات کو بلند فرما. اور مولا کریم بالخصوص ہم جس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, مولا کریم اس مسجد کی تعمیر و تزئین و زیبائش میں جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پر آج اس خوبصورت محفل کو بنائے بیٹھے ہیں, انہیں دارین کی خوشی عطا فرما. مولا کریم ساتھ میں جن بھائیوں نے ہمیں آج کے درس کے لیے رغبت دلائی, مولا کریم انہیں بھی دونوں جہانوں کی خوشی عطا فرما. مولا کریم جن بچوں نے ہمارے اس ریکارڈنگ کا اہتمام کیا, کتابوں کا اور کتابوں کی تحقیق میں ہمارے ساتھ مولا کریم ساتھ دیا, مولا کریم انہیں دونوں جہانوں کی سعادت اور خوشی عطا فرما. انٹرنیٹ پر مولا کریم جو ہمارے سامعین جو محبت کا پیغام بھیجتے ہیں، مولا کریم سماعت کرتے ہیں، مولا کریم انہیں دارین کی خوشی عطا فرما، اور بالخصوص مولا کریم جو ہمارے سامنے موجود اپنے گھروں سے چل کر قریب اور دور علاقے سے آئے ہیں، مولا کریم ذکر عمر سننے کے لیے آئے ہیں، تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ مولا کریم یہ جو چاہتے ہیں، جو ان کے دل میں ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، تمام کی مرادوں کو، تمام کی دلی تمناؤں کو مولا کریم سرکار کے فرامین جو سیدنا عمر کی شان میں پڑے گئے اس کی برکت سے اپنی بارگاہ مستجاب و مقبول فرما دے، اہل سنت کا بول بالا فرما دے، دین محمدی کا بول بالا فرما دے، ہمارے تمام مشائخ، ہمارے تمام علماء، ہماری تنظیم کے تمام منتظرین کی عمر میں، علم میں، عمل میں، اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ مولا کریم اس پر فتن دار کے اندر ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا کریم ہمیں عصبیت سے محفوظ فرما، عصبیت سے محفوظ فرما، محض تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم گروہ بندی کے لیے نہیں، ایک فیضان جو تیرے محبوب کا ایک سیل رواں کی طرح جا رہا ہے، مولا کریم اسی طرح فراغی دل کے ساتھ سارے اہل سنت کے لیے محبت کرتے ہوئے پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جن حضرات کی دعاؤں کے لیے کہا کہ صحت یابی کے لیے، انہیں صحت کاملہ عطا فرما، دعا فرمائیے اسپتالوں میں جتنے لا علاج مرضوں میں مبتلا ہیں، مولا کریم تمام کو شفا عطا فرما۔ اور میں حج پر گیا، ہمارے کئی نمازی گویا کہ چند لوگوں کا وصال ہوا، دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس مسجد میں آج تک جتنے نمازی آتے رہے اور وصال کرتے رہے، مولا کریم تمام کے درجات کو بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، اس مسجد کو مولا کریم حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شر سے محفوظ فرما، تمام مساجد کو، لیکن حل جزاء الاحسان للاحسان، ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کا احسان ہماری کاندھوں پر ہے۔ مولا کریم اس ادارے کو آباد فرما، دعا فرمائیے کہ ہمارے چند ساتھیوں نے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا عمر کے لیے نیاز کا اہتمام کیا ہے، اور ایسے وقت میں کیا ہے جس وقت مال کی ریل پیل بھی نہیں ہے، تو میں تو ان کو جھک کر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جھکنے سے مراد میرا دل جھک کر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، آپ بھی دعا کریں اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور سیدنا عمر کی محفل کو ہم سے کسی نے کہا کیا کریں، ہم نے کہا یہ کوئی ہماری محفل نہیں سیدنا عمر کی، جو کر سکتے ہو کرو، کسی نے کہا جی مائک لگائیں، کتاب لگائیں، کھانا بنائیں، میں نے کہا جو کر سکتے ہو ہمارے لیے نہیں کرنا، حضرت عمر کے لیے کرنا، قیامت کے دن پھر انہیں بتا دینا۔ تو مولا کریم جس انداز میں اس محفل کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، اشتہارات کو دیکھ کر، اعلانات کو سن کر، حضرت عمر کی تعریف کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے، حضرت عمر کی غیرت، شجاعت، حیا، عفت اور آپ کی پارسائی، آپ کی دیانت، امانت، صداقت، راست گوئی سے ہمیں باقی حصہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مل کر پڑھ لیجئے دعاؤں کی جامع دعا، ربنا آتینا۔ میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی نیت کرتا ہوں، آپ میری دعاؤں کی کریں۔ حضور نے فرمایا جب ایک دوسرے کی دعا کی قبولیت کی نیت کرتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، آپ کا تو پار ہے، میں خوش نصیب ہوں جو آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ مل کر دعا کر لیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ودخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین بحق ایاک نعبد ایاک نستعین۔ آخر میں یہ بھی دعا کر لیجیے، مولا کریم کافی وقت دیا جس میں جسم تھک بھی گیا، طبیعت میں وحشت بھی آئی ہوگی، مولا کریم اس وحشت کو قبر کی راحت میں تبدیل فرما دے، جنت کی بہاروں کی راحت میں تبدیل فرما دے، دونوں جہان کے سکون میں تبدیل فرما دے، اس لیے کہ جو تیرے یاروں کی اور تیرے محبوبوں کی یادوں میں تھکتا ہے انہی کی زندگی تو گلے گلزار ہوتی ہے۔ مولا کریم ہمیں اپنی راہ میں تھکا، اپنی راہ میں مولا کریم تسکین عطا فرما، تاکہ ہماری زندگی کی تھکن، کوفت اور راحت سب تیری راہ میں ہو جائے، تیرے محبوبوں کی راہ میں ہو جائے، تاکہ اگر ہماری عبادت ہماری جان نہ بچا سکے تو کچھ زیر کی نشست تھی، مولا کریم تیری رحمت کو ابھار دے اور ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ بحق ایاک نعبد ایاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے اس نیت کے ساتھ، سستی، کاہلی، تھکن کو بالکل نکال کر مستعد ہو جائیے، کعبۃ اللہ کا تصور کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے علم کی حضوری کو اپنے اندر بیدار کرتے ہوئے، صرف اس کی رضا کے لیے، اور وہی قیامت کو بپا کرے گا، اور وہی اپنی مرضی سے جس کو چاہے گا بخشے گا، اسی کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے مل کر پڑھ لیجئے لا الہ
الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا محمد رسول.
ایک شعر صلاۃ و سلام کا ہوگا تمام حضرت.